السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ جز 9 سورۃ اعراف آیت نمبر 88۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا ألتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے اس سے کہا کہ اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب نے جواب دیا، کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا خواہ ہم راضی نہ ہوں؟ ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئیں گے، جبکہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دی۔ ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا کسی طرح ممکن نہیں، الا یہ کہ اللہ ہمارا رب ہی ایسا چاہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے اعتماد کیا۔ اے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ چونکہ پیچھے سے شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر چل رہا تھا، اور شعیب علیہ السلام کی قوم دراصل ناپتول کی کمی، یعنی ناپتول میں جو ڈنڈی مارا کرتے ہیں، اس جرم میں مبتلا تھی۔ اور یہی ان کا جرم نہیں تھا، بلکہ ایک اور جرم ان کا یہ تھا کہ یہ لوگ راستوں میں بیٹھ کر قافلے لوٹ لیا کرتے تھے۔ ان کی جو شاہراہ تھی جہاں یہ قوم آباد تھی، اس شاہراہ پر بہت سارے ایسے تجارتی قافلے وہاں سے گزرتے تھے، اور یہ ان لوگوں کا کام تھا کہ ان قافلوں کو لوٹ لینا۔ تو یہ دوسرا ان کا جرم تھا۔ اور انسان یہ ناپتول کی کمی میں کیوں مبتلا ہوتا ہے، یا کیوں دوسروں کو ڈنڈی مار کر دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے اور ناپتول میں کمی کرنے سے منع فرمایا ہے؟ تو جب دراصل قوموں کے اندر حرص اور حوث، دنیا کی محبت اور مال و دولت کی محبت بڑھ جاتی ہے، اسی وقت قومیں اس میں مبتلا ہوتی ہیں۔ اور شعیب علیہ السلام انہیں تبلیغ کرتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن آپ ان کا جواب دیکھیں کہ یا تو تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ، ورنہ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ یہ جو بات ہے، اور شعیب علیہ السلام نے اس پر جو جواب دیا کہ یہ تو ہمارے لیے کسی طرح بھی پاسبل یا ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم واپس پلٹائیں جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس بات کا بیڑا آپ اٹھائیں، جس غلط کام کو غلط سوچ کر آپ اس سے ہٹے ہیں اور اس سے الگ ہوئے ہیں، دوبارہ اس میں جانا دراصل موت کے منہ میں جانا ہے۔ تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ ثابت قدم رہتے ہیں، وہ واپس نہیں پلٹتے۔ اور تب پھر شعیب علیہ السلام نے، جب ان کی قوم نے بالکل ہی ماننے سے انکار کر دیا، تب انہوں نے دعا کی کہ فیصلہ کر دے۔ یہاں فیصلہ کرنے سے مراد دراصل اب ان پر جو عذاب بھیجنا ہے وہ عذاب لیا۔ اور بعض روایت کے مطابق ان کی قوم پر جو عذاب آیا تھا وہ تو ایک چیخ تھی، یعنی زلزلہ تھا، لیکن یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آگ کی برسات بھی ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ جو لوگ اس طرح سے مال اور مال کی حرص میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس کی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ان کے لیے پھر جہنم کی آگ ہی ہے، اور دنیا میں بھی انہیں اسی سزا سے دوچار ہونا پڑا۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے، آپس میں کہا، اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے۔ اور یہاں برباد ہونے سے مراد یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام جو بات کہہ رہے ہیں، اگر تم نے وہ بات کو مانا تو پھر تم ناپتول میں کمی کیسے کرو گے؟ جو تم منافع کماتے ہو یہ ناپتول میں کمی کرنے سے، وہ منافع تمہیں کہاں سے آئے گا؟ اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ نقصان اٹھاؤ گے۔ مگر ہوا کیا، جو اللہ کو منظور تھا کہ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ شعیب علیہ السلام کے جھٹلانے والے ہی آخرکار برباد ہو کر رہے، اور شعیب یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے؟ تو یہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی جو ناپتول کی کمی میں مبتلا تھی۔ وما ارسلنا فی قریتنا من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم یتضرعون، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئیں، پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ ہمارے اسلاف پر بھی اچھے اور برے دن آتے ہی رہے ہیں، آخر کار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ اگر بستی کے لوگ ایمان لے آتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، لہذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ افأمن اہل القرى ان یأتیہم بأسنا بیاتم وهم نائمون، پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی جبکہ وہ سوتے پڑے ہوں، یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں، حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو؟ اور کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں، اس امر واقعی نے کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتے ہیں، مگر وہ سبق آموز حقائق سے تغافل برتتے ہیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں تمہارے سامنے مثال میں موجود ہیں، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر وہ اسے ماننے والے نہ تھے۔ دیکھو، اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاس عہد نہ پایا بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا۔ یہاں جو قوموں کے واقعات بتائے گئے ہیں، دراصل چونکہ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بھی سورہ انعام، سورہ اعراف یا مکہ کے آخری دور کی صورتیں ہیں، اور چونکہ اب کفار عرب جو تھے، مشرقین عرب، ان کے اوپر اتمام حجت پیش کی جا رہی تھی کہ اب تک انہیں دعوت دین پیش کیا جا رہا تھا، کہ دین کی دعوت پیش کی جا رہی تھی کہ وہ بات مان لیں، لیکن 13 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی جن کو نہیں ماننا تھا وہ نہیں مانے۔ تو ان قوموں کے واقعات بتا کر ان کو عبرت دلائی گئی ہے کہ تم دیکھو ان قوموں کے ساتھ کیا سلوک ہوا، جن لوگوں نے ہمارے رسولوں کی بات نہیں مانی تھی ان کا انجام کیا ہوا، وہ عذاب میں گھیرے گئے، اگر تم بھی نہ مانے تو تمہیں بھی اسی طرح کا عذاب آ گھیرے گا۔ تو فائنل بات ان سے کہی گئی ہے، اور یہ قوموں کا ذکر کیا گیا ہے جن کے اوپر عذاب آیا تھا، جنہوں نے رسولوں کی بات نہ مانی تھی۔ اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ شروع ہو رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں سب سے زیادہ جو قصہ بیان کیا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، چونکہ بنی اسرائیل جو پہلے معزول ہو چکی تھی، ایک قوم، ایک ملت، ایک امت، ان کے جرائم بتائے گئے ہیں تاکہ امت مسلمہ ان جرائم سے بچی رہے۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ کہیں پر مختصراً ہے، کہیں پر تفصیل کے ساتھ ہے۔ یہاں پر ہم وہ والا پارٹ دیکھیں گے جہاں پر جادوگر ایمان لائے تھے، اور قرآن میں کئی جگہ مختلف انداز میں قصہ الگ الگ پیرائے میں بیان ہوا ہے، اور ہر جگہ اس کا انداز بیان مختلف ہے۔ پھر ان قوموں کے بعد جن کا ذکر اوپر کیا گیا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا، پس دیکھو کہ ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے فرعون، میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں، میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے صریح دلیل معموریت لے کر آیا ہوں، لہذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا، اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور یکایک وہ جیتا جاگتا اژدہا تھا، اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو نو نشانیاں دی گئی تھیں اس میں سے دو سب سے اہم یہ والی تھیں. ایک تو ان کو جو عصا دیا گیا تھا جس کی وجہ سے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ جب فرعون کے دربار میں اس نے جب جادوگروں کو بلایا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے ان تمام جادو کی جو چیزیں تھیں اس کو نگل لیا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ہاتھ کا جو معجزہ دیا تھا کہ جب وہ اپنے جیب میں ڈال کر اسے باہر نکالتے تو بالکل وہ چمکتا ہوا نظر آتا تھا. تو یہ دو بہت اہم معجزے تھے جو ان کو دیے گئے تھے. لیکن جنہیں ایمان لانا نہیں ہوتا وہ کسی بھی قسم کے معجزات سے ایمان نہیں لاتے. دیکھ لیں کچھ بھی معجزات دیکھ لیں. اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا کہ یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے, تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے, اب کہو کیا کہتے ہو؟ پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے اور تمام شہروں میں ہر کارے بھیج دیجیے کہ ہر ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں. چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے. اب یہاں دیکھیے کہ معجزہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا بلکہ اس معجزے کو ان لوگوں نے جادو سمجھا. اور پھر جو بھی رسول اور نبی جب اللہ کے دین کی دعوت لے کر آتے ہیں کبھی ان کا مقصد دنیا کی زمین یا دنیا کا مال و دولت نہیں ہوتا ہے. یہاں پر چونکہ فرعون اور اس کے جو سردار تھے ان کے دل میں یہی سوچ تھی اور ان کی سوچ اسی تک محدود تھی کہ وہ ہر چیز کو بس دنیاوی نظر سے دیکھتے تھے. تو کہنے لگے کہ یہ ہماری زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اس لیے آئے ہیں. اور اس معجزے کو انہوں نے جادو کہا, جبکہ جادو اور معجزے میں بہت فرق ہوتا ہے. معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور معجزہ عاجز کر دینے والا ہوتا ہے. معجزہ نکلا ہی اس سے جو سامنے والے کو عاجز کر دے, اس کا کوئی توڑ اور مقابلہ نہیں ہو سکتا. اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو دیتا ہے اور رسول کے کہنے پر بھی نہیں آتا جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو. جبکہ جادو آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے اور کچھ ایسی ہیرا پھیری ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے آنکھوں پر ایسا کچھ ہپنٹائز کر دیا جاتا ہے یا کچھ دیر تک کے لیے نظروں کو ایسا مسحور کر دیا جاتا ہے کہ جادوگر جو دکھانا چاہتے ہیں لوگ وہی دیکھتے ہیں. تو جادو نظر کا دھوکہ ہوتا ہے جبکہ معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. معجزہ نبیوں کو دیا جاتا ہے اور یہ جو جادو ہوتا ہے یہ تو جادوگر یہ کافر ہوتے ہیں اور بہت کوئی بھی لوگ ہو سکتے ہیں جو نافرمان ہوں. اسی لیے جادوگر کی سزا اسلام میں یا تو قتل ہے یا اس کو ملک سے باہر کر دینا ہے. تو جادو کسی بھی طور اسلام میں جائز نہیں ہے. ہمارے یہاں کی بہت سی نادان خواتین جادو کے چکروں میں پڑ جاتی ہیں اور ایسے جو ڈھونگی قسم کے بابا ہوتے ہیں ان کے پاس جاتی ہیں جادو کروانے کے لیے. تو جادوگر اور جادو کرنے اور کروانے والے کو اس کے بارے میں وعید آئی ہے کہ انہیں معاف نہیں کیا جائے گا. لہٰذا کوئی اس میں قدم رکھتا ہے اس نے خود گناہ سمیٹا. لہٰذا جادو اور اس کے قریب بھی نہ جایا جائے. تو جب ماہر جادوگر آ چکے فرعون کے بلانے پر انہوں نے کہا, اب یہ جو مکالمہ ہے جادوگروں کا اور فرعون کا یہ بہت قابل غور ہے, اسے غور سے سنیے گا ایک ایک بات کو. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو انداز ہے قرآن میں بیان کرنے کا وہ ایسے ہے کہ گویا ہم وہ منظر اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہوں. انہوں نے کہا یعنی جادوگروں نے, اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا نا, یعنی وہ فرعون سے پوچھ رہے ہیں. فرعون نے جواب دیا, ہاں اور تم مقرب بارگاہ ہوگے. پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا, تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا, تم ہی پھینکو. انہوں نے جب اپنے آنچھر پھینکے تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوفزدہ کر دیا اور بڑا ہی زبردست جادو بنا لائے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ پھینک اپنا عصا. اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں وہ ان کے اس جھوٹے تلسم کو نگلتا چلا گیا. دیکھا آپ نے, جادو صرف نظر کا دھوکہ ہوتا ہے. وقتی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ انسان کو اپنے چانس میں لے لیتا ہے لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جادوگر کبھی فلاح نہیں پا سکتے. اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا. فرعون اور اس کے ساتھی میں مقابلے میں مغلوب ہوئے اور فتح مند ہونے کے بجائے الٹے ذلیل ہو گئے. اور جادوگروں کا یہ حال ہوا, وہ القی السحرۃ ساجدین قالوا آمنا برب العالمین ربی موسیٰ و ہارون قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم. جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے, کہنے لگے ہم نے مان لیا رب العالمین کو, اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں. فرعون نے کہا, تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کی کہ میں تمہیں اجازت دوں. یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس دارالسلطنت میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو۔ اب آپ دیکھیں کہ کیسا پلٹا کھایا فرعون نے۔ پہلی بات تو آپ دیکھیں اس کا انداز، اور یہی انداز جو تکبرانہ انداز ہے کہ تم ایمان لائے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ یعنی فرعون کا مطلب یہ تھا کہ سب لوگوں کے دل پر، دماغ پر، سب پر میرا قبضہ ہو، کسی کو اپنی مرضی سے کوئی کام کرنے کی آزادی نہیں۔ اور یہی متکبرانہ سوچ ہوتی ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی عبرتناک سزا دیتا ہے اور آخرت میں تو ہوگی ہوگی سزا۔ یہ جملہ ہی اس کا کتنا متکبرانہ جملہ ہے کہ قبل اس کے میں تمہیں اجازت دوں تم ایمان لے آئے۔ اور آپ دیکھیں کہ جادوگروں کو خود ہی بلایا تھا، لیکن اب کیا کہہ رہا ہے کہ ضرور یہ کوئی سازش تھی جو تم لوگوں نے مل کر کی۔ یعنی ابھی تو وہ جادوگر فرعون سے خود کہہ رہے تھے کہ اگر ہم غالب آتے ہیں تو کیا ہمیں آپ کی جناب میں مقربین کا درجہ حاصل ہوگا۔ ابھی یہ دونوں آپس میں بات چیت کر رہے تھے، اور اب فرعون خود کہتا ہے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر سازش کر رہے تھے۔ کہنے لگا، اچھا تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ انہوں نے جواب دیا، بہرحال ہمیں پلٹنا تو اللہ ہی کی طرف ہے۔ اب یہاں جادوگروں کا آپ ایمان دیکھیں کہ ابھی کچھ دیر نہیں ہوئی ایمان لائے ہوئے، لیکن کتنا یقین، کیسا جذبہ اور کیسا ایمان تھا کہ انہوں نے جان دینے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ قالوا انا الى ربنا منقلبون وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين۔ کہنے لگے کہ ہمیں پلٹنا تو اپنے رب ہی کی طرف ہے، تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے انہیں مان لیا۔ اے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر، اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں اٹھا کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ان کی عاجزی، ان کی دعا، ان کا ایمان، کہ بعض اوقات ایمان لانے کے لیے بہت لمبے لمبے عرصے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ آپ نے بہت دن تک ایمان کی حالت میں گزارا ہے اور بہت ساری نمازیں پڑھیں، بہت نیک کام کیے، تب جا کر آپ کو درجہ ملا۔ نہیں، بعض اوقات تھوڑی دیر کا اسلام وہ بھی کافی ہو جاتا ہے، یقین والا ایمان جو ہو۔ تو وہ کیسا یقین والا ایمان تھا ان جادوگروں کا، ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے یہاں سے۔ ہم غور کریں ذرا کہ ابھی یہ وہ لوگ تھے جو جادوگر تھے، ایمان سے ان کا کوئی واسطہ نہیں تھا، لیکن جب ایمان لے آئے تو یہ جادوگر کیوں ایمان لائے؟ کیونکہ وہ جادو کو سمجھ سکتے تھے، وہ ان کو معلوم تھا کہ جادو کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ماہر جادوگر تھے۔ اور جب انہوں نے اپنے اس ماہر جادو کے سامنے وہ معجزے کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جو جادو لائے تھے وہ بہت زبردست جادو تھا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو وہ اس بات کو سمجھ گئے کہ کوئی ایسی مافوق الفطرت ہستی ہے، کوئی ایسی قدرت والی ہستی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی بنا پر وہ فوراً ایمان لے آئے، اور ایمان بھی کیسا یقین والا کہ جان کی پرواہ بھی انہیں نہیں رہی۔ جیسے حدیث میں ایک واقعہ کی ہمیں جو روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، اگر میں اللہ کی راہ میں لڑتا ہوں تو اس کے بدلے مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، جنت۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اسی وقت آئے تھے وہ صحابی، اور ابھی انہوں نے کوئی نماز بھی نہیں پڑھی تھی، گئے اور بہت بہادری کے ساتھ جنگ میں شامل ہوئے، جنگ احد میں، اور بہادری کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شہید اور ایسا جنتی جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی اور جنت میں داخل ہو گیا۔ تو بعض اوقات ہم سوچتے ہیں نا کہ اچھا، ایمان کو پختہ ہونے کے لیے بہت کچھ اور چیز درکار ہے۔ نہیں، آپ کو ویسا یقین چاہیے، اللہ کی ذات پر یقین ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے جو غیب کی باتیں ہمیں بتائی ہیں اس پر ہمیں ایسا یقین ہو کہ جیسے ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ اس کے لیے پھر کوئی ایسے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو بہت ٹریننگ سے گزرنا پڑے اور تب آپ کا ایمان مضبوط ہو۔ اور ایسا ہی ایمان اللہ تعالیٰ کو مطلوب اور محبوب ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی لالچ ہمیں اپنے ایمان سے پھرنے نہ دے۔ دنیا کے چھوٹے سے فائدے کی خاطر ہم اپنے ایمان کو نہ بیچیں، کیونکہ سب سے قیمتی جو چیز ہے آج ہمارے پاس وہ ہمارا اپنا ایمان ہے۔ آپ دیکھیں، دنیا کی دولت، دنیا کی ساری چیزیں تو مل سکتی ہیں، لیکن ایمان نہیں مل سکتا۔ اور یہی جو ایمان ہے ہمارا، ہم اس کو مطلب بالکل اتنا چیپ کر دیتے ہیں اور اس کی کوئی ویلیو ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ ہمیں بیٹھے بٹھائے گھر میں مل گیا نا ایمان، اپنے خاندان کے ذریعے سے کہ پیدا ہم ہو گئے مسلمانوں کے گھر میں۔ اس کی قدر و قیمت تو آپ ان سے پوچھیں جو ریورٹ ہوتے ہیں، اور کیسے وہ بے چین ہوتے ہیں اپنے والدین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے کہ کسی طرح سے وہ ایمان لے آئیں۔ تو یہ جو جادوگروں کا جو انداز ہمیں لگتا ہے بہت ہی عاجزی والے، نرمی والے، اور ایسے یعنی ان کی آنکھوں پر پٹی پڑی ہوئی تھی، جیسے ہی وہ پٹی ہٹی انہوں نے فوراً ایمان لے آیا۔ تو عاجزی بہت زیادہ ضروری ہے کہ دل نرم ہو، عاجزی ہو۔ فرعون ایمان نہیں لائے کیونکہ وہ تکبر میں مبتلا تھا، جادوگر ایمان لائے کیونکہ ان کے دل میں نرمی تھی۔ تو جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں کہ سراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے۔ تو عاجز ہونا اعلیٰ ظرفی کی علامت ہے۔ کبھی یہ نہ سوچے کہ ہم جھک رہے ہیں، ہم نرمی اختیار کر رہے ہیں تو اس سے ہماری عزت گھٹ جائے گی، نہیں، بلکہ اس سے اور مزید عزت بڑھتی ہے۔ من تواضع لله رفعه الله، کہ جس نے عاجزی اختیار کی اللہ تعالیٰ اسے بلند کرتا ہے۔ تو اللہ کی خاطر عاجز بندے بن کر رہیں۔ فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائیں، اور وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھے۔ فرعون نے جواب دیا، میں ان کے بیٹوں کو قتل کرواؤں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا، ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کریں۔ اس کی قوم کے لوگوں نے کہا، تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے پر بھی ستائے جا رہے ہیں۔ اس نے جواب دیا، قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا کر رکھا کہ شاید ان کو ہوش آئے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے کہ ہم اسی کے مستحق ہیں، اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فال بد ٹھہراتے۔ حالانکہ در حقیقت ان کی فال بد تو اللہ کے پاس تھی، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ آخرکار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے، سرسریاں پھیلائیں، مینڈک نکالے اور خون برسایا۔ یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے۔ جب کبھی ان پر بلا نازل ہو جاتی تو کہتے، اے موسیٰ، تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہوا ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر، اگر اب کے تو ہم پر سے یہ بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے، مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے، جس کو بہرحال پہنچنے والے تھے، ہٹا لیتے تو وہ یکلخت اپنے عہد سے پھر جاتے، تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا۔ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے، اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا، جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا۔ اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، اور فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا گیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے۔ یہاں پر وہ واقعے کا ذکر ہے کہ پہلے تو فرعون یہ ظلم کرتا ہی تھا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کروا دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو دوبارہ سے اس نے پھر وہ کام شروع کر دیا۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب بھیجتا رہتا تاکہ آزمائش کرے، اور اس آزمائش کی وجہ سے وہ ایمان لانے والے بنے، لیکن اس پر بھی ان کی سرکشی میں سوائے اضافے کے اور کچھ نہ ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ ایسا ہونے لگا کہ جہاں وہ اپنا جو برتن کھولتے اس میں خون ہی خون نظر آتا تھا۔ اس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب بھیجا، ان کے اناج جتنے ان کے گرینز تھے جو ذخیرے تھے، یا اپنے گھر میں بند ڈبوں میں اگر وہ کچھ اناج رکھتے اس میں سرسریاں سی پیدا ہو جاتی تھیں، جو چاول میں کیڑا آتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا نا، تھوڑا لمبا سا ہوتا ہے، تو یہ سرسریاں۔ پھر ٹڈی دل بھیجے، جو یعنی الگ الگ قسم کے ان کے اوپر ایسے عذاب بھیجے جس کی وجہ سے وہ سدھر جائیں، لیکن وہ سدھرے نہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے آ کر کہتے کہ دعا کریے ہمارے لیے اور جیسی اگر یہ عذاب آپ نے ٹلوا دیا تو ہم پھر ایمان لے آئیں گے. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام دعا کر کے اس عذاب کو ٹلوا دیتے یہ لوگ پھر اپنی بات سے پھر جاتے تھے. تب اللہ تعالیٰ نے ان کو سمندر میں غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو اس زمین کا وارث بنا دیا. اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ وہاں پر محکوم اور غلام تھے اب وہی اس زمین کے مالک بن گئے. اور یہ کس وجہ سے ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بنی اسرائیل کے حق میں جو ہمارا وعدہ تھا وہ پورا ہوا کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا. تو صبر ایک ایسی نعمت ہے جس کا بدلہ دنیا میں بھی اچھا ہے اور آخرت میں بھی اچھا ہوگا. ہم کہتے ہیں نا اردو میں بہت ہی مشہور مقولہ ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے, ہے نا. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جب دنیا میں بھی ایسے حالات آتے ہیں لوگوں کے ساتھ, کبھی کسی کو کسی کا شوہر ہوتے ہیں جو بہت تیز مزاج مل جاتے ہیں, کبھی کسی کے سسرال والے ہوتے ہیں جو بہت دبا کر رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, کبھی کسی شوہر کو بیوی ایسی مل جاتی ہے جو بہت زیادہ تیز مزاج ہوتی ہے اور شوہر پر حاوی ہو جاتی ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یا کبھی کسی کو جاب ایسی ملتی ہے کہ وہاں پر پورا جو اس کا عملہ ہوتا ہے باس ٹائپ لوگ, وہ سارے بہت زیادہ ظالم ہوتے ہیں, ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. اگر انسان صبر سے کام لے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ حالات کو ضرور پلٹتا ہے اور سامنے والے کو ضرور یہ احساس ہوتا ہے کہ اس نے غلطی کی ہے. تو کبھی بھی بے صبرہ ہو کر حالات کے آگے سپر نہ ڈال دی جائے بلکہ اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے. صبر ہم نے پڑھا تھا نا پہلے ہی دن, آپ کو بتایا تھا پہلے یا دوسرے پارے میں کہ صبر کا مطلب ہوتا ہے رکے رہنا, جمے رہنا, ثابت قدم رہنا. اور اس کی مثال کس سے دی تھی؟ کہ وہ جو بند باندھا جاتا ہے پانی کو روکنے کے لیے, کتنا پاورفل وہ مواد استعمال کیا جاتا ہوگا پانی کو روکنے کے لیے کہ اتنا پاورفل یوز کیا جاتا ہوگا اس پانی کو روکنے کے لیے کہ جس کی وجہ سے پانی رک جاتا ہے. تو اس سے آپ تصور کریں ذرا کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ مخالف قوتیں جو آ رہی ہیں, جو آپ کو اپنے کنٹرول میں لے لینا چاہتی ہیں, آپ اس سے رکے رہیں, اس کے آگے ڈٹے رہیں, یہ صبر ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو ان کے صبر کی وجہ سے ہم نے اس زمین کا وارث بنا دیا. اب یہاں پر آپ سچویشن دیکھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو 13 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور حالات ایسے اتنے زیادہ ایسے خطرناک حالات ہو گئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال سے ہر چیز برداشت کیے چلے جا رہے تھے. کہا جاتا ہے کہ قرآن میں جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی گئی اور صبر کے لیے کہا گیا, کئی جگہ سنگولر کا صیغہ استعمال کیا گیا, یعنی ان سب کے ظلم کے جواب میں تم کیا کرو, صبر کرو. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صبر بہت بڑی ایک نعمت ہے اور صبر کا بدلہ بہت ہی بہترین ہوتا ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ صبر کا بدلہ جنت ہے. تو اگر ہم اللہ کی خاطر صبر کرتے ہیں تو اس کا بدلہ جنت ہوگا. اب لیکن ہر جگہ صبر نہیں کیا جا سکتا. 13 سال تک تو صبر کیا اللہ کے رسول نے, لیکن اب ہم سورہ انفال آگے پڑھیں گے تو وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر پھر جہاد کا حکم دیا گیا ہے. تو جیسے حالات ہوں اس سچویشن کو دیکھ کر آپ کو معاملہ ڈیل کرنے ہیں. ایک دین کا دائی یا دائی دین جو ہوتا ہے ایک مسلمان, کن حالات میں اس کو صبر کرنا ہے اور کہاں پر پھر وہ اب اس کو اٹھ کر کچھ کام کرنا ہے, اسے متحرک ہونا ہے. تو یہ حالات اور سچویشن کو دیکھ کر ہوگا کہ کس قسم کا کام ابھی اس کو انجام دینا ہے. بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا, پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی. کہنے لگے, اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو, یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا, کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں, حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی ہے. اور اللہ فرماتا ہے, وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی, جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے, تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے, اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا. اس طرح اس کے رد کی مقرر کردہ مدت پورے 40 دن ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا. جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی کہ اے رب مجھے یارائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں. فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ, اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا. چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑا. جب ہوش آیا تو بولا پاک ہے تیری ذات, میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں. فرمایا اے موسیٰ میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا کہ میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہوں, بس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے اور شکر بجا لا. یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو جو اسپیشل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک خاص جو معجزہ دیا تھا اور جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا, یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی خوبی تھی کہ ان سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوا جیسے کہ بات کی جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو شوق پیدا ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں. جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نہیں دیکھ سکتے, اور ہم نے پڑھا تھا نا کہ لا یدرکہ الابصار, کہ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی مگر وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. اور دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ان کسی آنکھ کو بصیرت ہی نہیں دی یا اس میں اتنی روشنی ہی نہیں دی کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کر سکے. یہ تو قیامت کے دن ہوگا کہ جب ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھ کر اشارہ فرمایا اور کہا کہ کیا تم چاند کو دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں ہم چاند کو دیکھ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک دن تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو, اور چاند اور تمہارے درمیان کوئی اوٹ نہیں ہے. اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن جب اپنا دیدار اپنے بندوں کو کروائے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ وہ بصیرت نگاہوں میں وہ روشنی وہ طاقت وہ قوت دے گا جس کی وجہ سے بندے اپنے رب کا دیدار کر سکیں. اور یہ دیدار ایسے ہوگا جس کے اعمال جیسے ہوں گے. حدیث سے یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے درجات کی وجہ سے ان کو دن میں 2 دفعہ بھی دیدار ہوگا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا, کسی کو دن میں 1 دفعہ, کسی کو ہفتے میں 1 دفعہ. جب قیامت کے دن فیصلہ کر دیا جائے گا اور جنتیوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں سے پوچھیں گے کہ اے میرے بندو تمہیں کوئی چیز کی کمی ہے یا تمہیں اور کسی چیز کی ضرورت ہے؟ بندے کہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں تو ہر چیز مل گئی ہے, اب تو ہمیں اور کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تمہیں ایک اور چیز دینے والا ہوں. ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ میں تمہیں اپنی رضامندی دیتا ہوں, اور ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ تب اللہ تعالیٰ حجاب ہٹا دیں گے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. تو بندے اللہ تعالیٰ کا دیدار کر کے سوچیں گے اور کہیں گے کہ اب تک جو بھی نعمتیں ہم کو ملی تھیں وہ ساری نعمتیں اس دیدار کے سامنے کم ہیں. سبحان اللہ, آپ تصور کریں کہ وہ کیسی لذت ہوگی, اللہ سے ملاقات کی لذت, اللہ تعالیٰ کو دیکھ لینے کی لذت. لیکن اس کے لیے اعمال بھی ویسے کرنے ہوں گے, دنیا میں کھپا دینا ہوگا اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے لیے, اللہ کی رضامندی کے لیے, تب کہیں جا کر وہ درجات ہمیں ملیں گے. لیکن پھر بھی ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں اور اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہیں کہ جیسے بھی ہمارے اعمال تو بہت ہی ٹوٹے پھوٹے ہیں, بہت ہی کم اور کمزور ہیں ہم لوگ تو, لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے اور یقین بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں اپنا دیدار نصیب کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ان میں ہمیں شامل فرما. تو جب اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا, تب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. یہاں پر ایک بات اور قابل غور ہے کہ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی, کہ میں نے تمام لوگوں میں اے موسیٰ تجھے چن لیا ہے یا تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کیا ہے یا تجھے اپنے کام کا بنا لیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں چنتا, اللہ تعالیٰ کچھ خوبی دیکھتا ہے بندوں میں, انہی کو چنتا ہے اور انہی کو اپنے کام کا بناتا ہے. تو ہم میں سے بھی ہر کوئی سوچے کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہمارا مالک ہمیں چن لے اور اپنے کام کا بنا لے. تو غور کریں ذرا کہ ہم ایسی بیکار تو نہیں ہیں، یا ہمارے اندر کوئی ایسی خوبی ہے جس کی بنا پر ہمارا مالک ہمیں چن سکتا ہے، اپنے کام کا بنا سکتا ہے، اپنے دین کے لیے، دین کا کام کرنے کے لیے چن سکتا ہے. تو ضرور کوئی نہ کوئی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اندر ایسی رکھی ہوگی. اس کو خود ڈھونڈیں، تلاش کریں، اس کو اور پروان چڑھائیں اور اللہ تعالیٰ کے کام کے بن جائیں، کیونکہ وہی لوگ کامیاب ہوں گے. اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی اور اس سے کہا، ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں. ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں. وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں، کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے. اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے، اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے. ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں، یا جیسے انہوں نے عمل کیے تھے ویسے ہی ان کو بدلہ دیا جائے؟ یہاں پر وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، کہ جو کچھ ہم نے نصیحت کی ہے یا جو ہم چیز تمہیں دے رہے ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور اس کے احسن حصے کی پیروی کرو. یہاں پر کتاب کو مضبوط پکڑنے کے لیے کہا گیا ہے، یا اس کی تعلیمات کو مضبوط پکڑنے کے لیے کہا گیا ہے. اور یہی معاملہ دراصل مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ مسلمانوں کو بھی کتاب دی گئی، قرآن دیا گیا، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو مضبوطی سے پکڑا جائے کتاب کو. اور مضبوط پکڑنے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں کہ مضبوط پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ قرآن کو سینے سے لگایا جائے، قرآن کو دونوں ہاتھوں سے مضبوط پکڑا جائے، یا کیا اس کا مطلب ہو سکتا ہے؟ جی، عمل کرنا. کیونکہ اس کے احکامات پر عمل کرنا، ہم نے کیا کیا کہ اس کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا. اس میں کیا ہے ہم اسے سمجھتے بھی نہیں ہیں اور نہ سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن اسے آنکھوں سے ضرور لگائیں گے، آنکھوں سے چومیں گے. بغیر وضو کے اسے ہم ہاتھ نہیں لگاتے. قرآن کو احتراماً اتنی اوپر رکھ دیا ہے کہ اسے نکالنے میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اور اتنا اوپر رکھنے کی وجہ سے ہمارا ہاتھ ہی وہاں نہیں پہنچتا، لہٰذا ہم نے اپنی پہنچ سے بالکل باہر کر دیا اس کو. اس کا احترام احترام اتنا احترام بڑھا دیا کہ جو کام کرنا چاہیے تھا اس سے وہ کام ہم نے نہیں لیا، بس اس کو اوپر اٹھا کر رکھ دیا، غلافوں میں لپیٹ دیا خوبصورت. اس کو آنکھوں سے چومتے ہیں، دل سے لگاتے ہیں، گر جائے تو اس کے بدلے میں آٹا بھی دیتے ہیں. ایسی چیزیں ہم نے کر لی ہیں. کہیں لکھا ہوا ہے آپ مجھے بتائیں کہ قرآن اگر گر جائے غلطی سے آپ کے ہاتھ سے تو اس کے برابر کا آٹا دیا جائے، یا کوئی نہ کوئی خدا نخواستہ عذاب نازل ہوگا؟ ہے کہیں لکھا ہوا؟ نہیں نا. پھر کیوں ایسی باتیں ہمارے یہاں پر مشہور ہیں؟ تو اس کا مطلب ہوا کہ ہم نے جو اس کو پانی میں گھول کر پینا شروع کر دیا، اس کی آیتوں کو گلے میں لٹکا لیا، اس کی آیتوں کو دیواروں کی زینت بنا دیا. اسی لیے بعض علماء کرام ناپسند کرتے ہیں قرآن کی آیتوں کو دیوار پر لگانا. کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن کی آیتیں دیواروں پر لگانے اور سجانے کے لیے نہیں نازل ہوئی تھیں. اس کو تو سینوں میں محفوظ کرنا ہے، زبان سے اس کو جاری کرنا ہے، پڑھنا ہے اور عمل کرنا ہے اس پر. تو کہا تھا کہ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رہنا. یہی حکم تورات کے بارے میں بنی اسرائیل کو تھا، اور یہی حکم مسلمانوں کو قرآن کے بارے میں ہے. تو ہم نے تو حال اس کا یہ کر دیا جیسے ماہر القادری نے کہا تھا کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں. کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، کہنے کو میں ہر ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں. تو جو کام قرآن سے نہیں لینا تھا وہ کام ہم نے قرآن سے لیا. اس کو ایک تبرک والی کتاب سمجھ لے کہ یہ بابرکت کتاب ہے، بس اس کو رکھا جائے، گھروں میں رکھا جائے، لڑکیوں کو رخصتی کے وقت ان کے سر پر سے گزارا جائے قرآن. شادی ہوتی ہے لڑکی کی تو جہیز میں سب سے پہلے قرآن پہنچا دیا جاتا ہے گھر پر کہ پہلے قرآن پہنچا دو، اس سے بابرکت زندگی رہے گی۔ ارے اللہ کے بندہ، قرآن کی تعلیمات کو پہلے کھول کر تو دیکھو، تب جو ہے زندگی کامیاب ہوگی، ادروائز تو کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جیسے مثال، ایک بہت ہی اچھی کسی نے کہانی لکھی تھی سمجھانے کے لیے کہ کس قدر ہمارا اندھا عقیدہ ہو گیا ہے نا ان تعویذ وغیرہ پر۔ کسی دو میاں بیوی میں ہمیشہ بہت پرابلم ہوتی رہتی تھی، دونوں میں زبان درازی چلتی رہتی، اور بس یہ تھا کہ اب زندگی ختم ہونے والی ہے، دونوں ایک دوسرے سے جدا ہونے والے تھے، اور دونوں کی والداؤں نے مل کر سوچا کہ کوئی نہ کوئی ایسی ترکیب کرنا چاہیے جس کی بنا پر یہ دونوں کی زندگی چلتی رہے۔ تو لڑکی کی والدہ نے کہا کہ ایک تعویذ مجھے ملا ہے، تم یہ تعویذ ایسا ہے کہ جس سے شوہر کو قابو میں کیا جا سکتا ہے، تم یہ تعویذ استعمال کرنا جس سے تمہارا شوہر قابو میں آ جائے گا۔ لڑکی نے بہت خوشی خوشی وہ تعویذ لے لیا۔ ماں نے کہا کہ جب بھی شوہر تمہیں باتیں سنائے اور جب بھی تمہاری لڑائی ہو، تم اس تعویذ کو دانتوں میں دبائے رکھنا اور بالکل دانتوں سے نہیں چھوڑنا، تم دیکھنا تمہارا شوہر کیسے قابو میں آ جاتا ہے۔ اب لڑکی ہمیشہ یہی کرتی تھی کہ جب بھی کچھ معاملہ ایسا ہوتا، اس تعویذ کو دانتوں میں دبا لیتی تھی۔ اب ایسا ہوا کہ بعد میں حالات بہت اچھے ہو گئے، ایک سال بھی نہیں گزرا تھا کہ دونوں میاں بیوی میں بہت محبت ہو گئی اور حالات نارمل ہو گئے۔ اور لڑکی نے سوچا کہ میں اس کو دیکھوں تو صحیح کہ اس تعویذ میں ایسا کیا جادوئی منتر تھا جس کی وجہ سے ہماری لڑائیاں ہی ختم ہو گئی ہیں شوہر اور بیوی کی۔ جب اس نے دیکھا کھول کر تو اس میں لکھا ہوا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اس میں بس یہ جملہ لکھا ہوا تھا کہ میں خاموش رہوں گی۔ تو آپ دیکھیں کہ اصل چیز کیا ہے، کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن کی کوئی آیتیں تعویذ کے طور پر لٹکا لیں فائدہ اس سے ہو جائے گا، بنسبت اس کے کہ آپ اس پر اگر عمل کریں تو وہ زیادہ فائدہ دے سکتی ہیں۔ اور تعویذ کو دانتوں میں پکڑنے کے لیے کیوں کہا تھا لڑکی کی والدہ نے؟ آپ کچھ سمجھ ہی نہیں سمجھے اس سے، دانتوں میں پکڑنے کی وجہ سے فائدہ کیا ہوا؟ جی جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ، چپ رہتی تھی لڑکی۔ تو اب اگر قرآن کی تعلیمات پر آپ عمل کریں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرما بردار بیویاں جو ہوتی ہیں وہ اپنے شوہروں کی اور اس کی مال کی اور اس کی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ فرما برداری کا تقاضا یہ کہ اگر ایک شخص اگر ناراض ہو رہا ہے، غصہ ہو رہا ہے، تو سامنے والا خاموش ہو جائے، معاملہ وہیں رفع دفع ہو جاتا ہے۔ تو آپ اگر اس کی تعلیمات پر عمل کریں گے قرآن کی، تو وہ زیادہ فائدہ دے گا بنسبت اس کو گھول کر پینے سے، بنسبت اس کو دیواروں پر لٹکانے سے، اور بنسبت اس کے کہ گھر جب نئے گھر بناتے ہیں تو وہاں پر بھی قرآن خوانی کروائی جاتی ہے، نئے گھر بنتے ہیں تو وہاں پر قرآن پہلے پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو قرآن اس کے لیے نہیں آیا تھا، یقین جانیے قرآن اس کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن تو صحابہ کے دل میں تھا، صحابہ اکرام کو اتنی محبت تھی قرآن سے، انہوں نے 7 منزلوں میں اس کو تقسیم کر رکھا تھا اور 7 دن میں وہ اس کی تلاوت کمپلیٹ کرتے تھے، لیکن عمل کے ساتھ وہ قرآن سے ایک انچ نہ آگے بڑھتے تھے نہ پیچھے ہٹتے تھے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو انہوں نے دانتوں سے پکڑ رکھا تھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اتنی تلاوت، یعنی کثرت سے وہ تلاوت کرتے تھے، اور قرآن سے ان کو اتنا شغف تھا، اتنی محبت تھی ان کو قرآن سے، کہ روزانہ وہ قرآن پڑھا کرتے تھے، اور جس وقت ان کو شہید کیا گیا اس وقت بھی وہ قرآن کی تلاوت میں لگے ہوئے تھے، اتنی زیادہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور بہت ان کے اندر نرمی تھی۔ آپ کو معلوم ہوگا نا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی ان کو، جب انہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا بہت سارا مال لا کر دیا سپاہیوں کے لیے، جنگ کے لیے، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو دیکھ کر اتنے خوش ہوئے، ان سکوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھالا اور کہا کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرنے انہیں نقصان نہیں دے گا، اور غنی کا لقب پڑ گیا تھا ان کا، عثمان غنی۔ تو قرآن پر عمل کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عمل کر کے دکھاتے ہیں، وہ صرف تلاوت تک محدود نہیں رہتے کہ اچھا خوب تلاوت کر لو، عمل ندارد نہیں۔ ان کی عاجزی آپ دیکھیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ وہ اتنے زیادہ عاجز اور نرم مزاج تھے کہ ان کی نرمی کا فائدہ ان کے خاندان والوں نے اتنا اٹھایا کہ جس کی بنا پر آخرکار ان کو شہید کر دیا گیا، اور جس وقت ان کو شہید کیا گیا اس وقت بھی وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ آج بھی قرآن کے ان صفحات پر ان کے خون کے نشان موجود ہیں جو ترکی کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے قرآن۔ تو کئی دن سے ان کے گھر کے گرد گھیرا پڑا ہوا تھا، دشمنوں نے گھیرا ڈال دیا تھا، کھانے پینے کی چیزیں پہنچائی نہیں جا رہی تھی، بھوکے تھے، پیاسے تھے، اس کے باوجود بھی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ ہم تو اگر 8 دن سے بھوکے پیاسے ہونا تو ہم تو ہائے واویلا مچا دیں، تو قرآن تو ہم بالکل ہی بھول جائیں کہ کہیں گے کہ اچھا یہ تو پیٹ بھرے لوگوں کا کام ہے قرآن پڑھنا. یہی تو جواب دیا جاتا ہے نا ہمارے یہاں پر کہ جب کہا جاتا ہے کہ دین کی طرف آئیے قرآن سیکھیے سکھائیے, کہنے لگے اچھا یہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں یہ تو ان کا کام ہے. جب بھوک لگے گی تو پتہ چلے گا کہ بھوک دو روٹی کمانے کے لیے کتنی محنت لگتی ہے. تو یعنی ہم نے کمانے کو اور کھانے پینے کو ہی زندگی کا مقصد سمجھ لیا ہے. تو قرآن پر عمل کرنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں. پھر اس کے احسن پہلو کو لے لیں جو کہا گیا کہ یا خذو بأحسنها. اب قرآن کے بھی یا کتاب کا بھی احسن پہلو کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ دیکھا جائے تو پوری کی پوری کتاب ہی احسن ہے. تو احسن پہلو سے مراد یہ ہے کہ جو پریکٹیکل ٹپس اس میں بتائی گئی ہیں ان پریکٹیکل ٹپس کو اگر آپ اپنائیں تو آپ کو دنیا میں بھی بھلائی نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی. جیسے پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ اگر وہ کتاب کو قائم کرتے, وہ ایمان لاتے اور قائم کرتے تو اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان سے رزق کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا, زمین ان کے لیے رزق جو ہے پیدا کرتی اور آسمان سے رزق برستا. تو کتاب کو قائم کرنے سے دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت کا تو فائدہ ہے ہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچھڑے کا پتلا بنا لیا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی. کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ ان سے نہ بولتا ہے نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے؟ مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ سخت ظالم تھے. پھر جب ان کی فریب خوردگی کا تلسم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے. ادھر سے موسیٰ علیہ السلام غصے اور رنج میں بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف پلٹا. آتے ہی اس نے کہا, بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد, کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے؟ اور اس نے تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا. ہارون نے کہا, اے میری ماں کے بیٹے, ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے, بس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے نہ شامل کر. اب آپ اس قوم کا حال دیکھیں کہ وہ قوم جس کو ابھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے نجات بخشی, سوری اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے نجات بخشی, اور اللہ تعالیٰ نے اتنے احسانات کیے کہ سمندر سے گزروایا اور پھر ان کو غرق کر دیا. اب یہ قوم جب گزری تو اس نے کچھ لوگوں کو گائے کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا. تو انہوں نے تقاضا کیا کہ اے موسیٰ, ہمارے لیے بھی ایسا ہی کوئی رب بنا دے جیسے ان لوگوں کا انہوں نے رب بنایا جس کی پوجا کر رہے ہیں, نعوذ باللہ. تو آپ نے دیکھا غلامی کا اثر, جو قومیں غلام ہوتی ہیں اس میں یہی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ دوسروں کے ٹرانس میں آ جاتی ہیں, دوسروں کی چیزیں اس کو اچھی لگتی ہیں, اپنی چیزیں اس کو اچھی نہیں لگتی. اسے دوسروں کے برتھ ڈیز منانا اچھے لگتے ہیں, اسے دوسروں کے ویلنٹائن ڈیز منانا اچھے لگتے ہیں, اسے دوسروں کے نیو ایئرس یا پھر اینیورسری اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری اچھی لگتی ہیں, اور اپنی اقدار, اپنے تہوار یا اسلام کے سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ اسے دقیانوسی اور بیکار سی لگتی ہیں. اسلام کے بارے میں جب بات آتی ہے یا کچھ مسلمانوں کے تہوار کے بارے میں بات آتی ہے, کہتے ہیں ہاں کیا بورنگ چیزیں ہیں, عید میں تو ہم بور ہی ہوتے ہیں, کیا کریں کچھ سمجھ میں نہیں آتا, ہمیں تو کچھ ہلا گلا چاہیے, ویلنٹائن ڈے جیسی کوئی چیز ہو جس میں ہم ہلا گلا کریں. تو ساری چیزیں غیر مسلموں کے پسند آنے لگتی ہیں, ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا ہم بھی یہ کریں گے. کوا چلا ہنس کی چال, اپنی چال بھی بھول گیا. تو کیا کبھی کوا مور بن سکا ہے؟ نہیں بن سکتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غیر مسلموں کی مشابہت سے پرہیز کریں, اپنے آپ کو غلامی کی ذہنیت سے بچائیں. انگریز ہمارے یہاں سے چلے گئے, بہت عرصہ گزر گیا, لیکن ہمارا ذہن ابھی بھی غلام ہی بنا ہوا ہے. انہی کا طور طریقہ ہمیں چاہیے, انہی کا رہن سہن, انہی کا لباس, انہی کی چیزیں آج ہم کو پسند ہیں. وہ تو چھوڑ کر ہمیں چلے گئے, لیکن سوری اور تھینک یو اور پلیز ہم آج ابھی تک نہیں چھوڑ سکے. انہی کا کلچر ہمیں پسند ہے, انہی کے طور طریقے ہمیں پسند ہیں, انہی کا وے آف لائف ہمیں پسند ہے. ان کو ہم بڑی اونچی نظروں سے دیکھتے ہیں. کسی ایک اسکالر نے کہا تھا اور بہت اچھی بات کہی تھی انہوں نے, اور بہت صحیح حقیقت سے قریب تر بات کہی تھی. انہوں نے کہا کہ آج اگر ہماری ایمبیسی یہ اعلان کر دے کہ امریکہ کے ویزے فری مل رہے ہیں تو ہمارے پورے ملک خالی ہو جائیں. یعنی ہم کو اپنے ملکوں سے، اپنی اقدار سے، اپنے کلچر سے کوئی دلچسپی اور محبت نہیں رہی. ہماری ساری دلچسپیاں کن سے جڑی ہوئی ہیں؟ انہی لوگوں سے. تو جب قومیں غلامی کا شکار ہوتی ہیں تو ان کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ دوسری قوموں کی مشابہت اختیار کر لیتی ہیں. ہم نے دیکھا کہ ہندو لوگ گود بھرائی کرتے ہیں، ہم نے بھی جب ہم رسم و رواج کرتے ہیں، شادی ہوتی ہے تو سب سے پہلے دلہن کی گود بھرائی کریں گے، کیونکہ ہندوؤں نے کیا. وہ لوگ پتے وغیرہ تھالی میں ڈال کر آرتی اتارتے ہیں، ہم نے اس سے تھوڑا سا الگ طریقہ کر لیا لیکن طریقہ وہی رکھا، چینج نہیں کیا. اسی طرح وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر سال ان کی دیویاں وہ بٹھاتے ہیں، گنیش بٹھاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، ان کے ہر الگ الگ قسم کے تہوار ہوتے ہیں. ہم نے کہا کہ ہم کیوں پیچھے رہیں، ہم بھی ہر سال تازیانے بٹھاتے ہیں، سواریاں بٹھائی جاتی ہیں محرم میں، مولا بٹھائے جاتے ہیں، اور جس طرح سے وہ گنیش کو جب اٹھاتے ہیں یا دیویاں جب وہ اٹھاتے ہیں 10 دن بٹھانے کے بعد اور اس کو جا کر سمندر میں ڈالتے ہیں، پانی میں ڈبوتے ہیں، تو مسلمانوں نے بھی محرم میں ایسے قسم کے مولا کے نام سے، سواریوں کے نام سے، تازیانوں کے نام سے چیزیں بٹھائیں اور پھر لے جا کر اس کو پانی میں ڈبو دیا. تو کوئی کسر چھوڑی ہے ہم نے؟ جو تم کرتے ہو ہم بھی وہی کریں گے، ہم تھوڑی پیچھے ہیں کچھ. ان لوگوں نے کہا کہ مندریں انہوں نے بنا لی، ہر پتھر کے سامنے وہ ماتھا ٹیکتے رہے. ہم نے کہا کہ ہم کیوں پیچھے رہیں بھائی، یہ تو ہمارے بھائی ہیں، پرانے ساتھی ہیں ہمارے، ہم نے بھی قبروں کو وہی درجہ دے دیا، ہم بھی وہاں جا کر ماتھا ٹیکتے ہیں، تو کوئی فرق رہا؟ اس لیے کسی نان مسلم نے بہت اچھی ایک نظم لکھی تھی کہ تم یہ سب کرتے ہو جو ہم کرتے ہیں تو پھر تم کو ملے جنت اور ہم کو دوزخ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہم جنت میں ہم جہنم میں جائیں گے تو پھر ساتھ میں ہم تم کو بھی لے کر جائیں گے، کیونکہ تم بھی قبروں کی پوجا کرتے رہے. تو بہرحال غیر لوگوں کی قوموں سے، یعنی غیر قوموں کی نقالی سے بچنا چاہیے اور ان کی غلامی سے بچنا چاہیے. اب موسیٰ علیہ السلام کا جو ہمیں یہاں پر وہ ملتا ہے رویہ، کہ وہ غصہ ہو گئے اور افسوس کرنے لگے اور اپنے ہی بھائی کے بال نوچنے لگے. ایکچولی یہاں پر آپ ہم یہ نہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا، ان کا یہ غصہ کس بنا پر تھا؟ کہ ان کی قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لی تھی، اس بنا پر ان کا غصہ تھا. اور چونکہ وہ ہارون علیہ السلام کو سمجھا کر گئے تھے کہ میرے پیچھے میری جانشینی کرنا اور اس قوم کو گمراہی سے بچانے کی کوشش کرنا، لیکن ان کے بھائی اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسا رعب اور دبدبہ دیتا ہے کہ جن کی بات مانی جاتی ہے، اور کچھ ایسے نرم مزاج ہوتے ہیں کہ جن کی بات کا اتنا اثر نہیں ہو پاتا. یہاں پر ہم وہی دیکھتے ہیں کہ جو اثر موسیٰ علیہ السلام کا تھا وہ ہارون علیہ السلام کا نہیں تھا، حالانکہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی تھی. ہارون علیہ السلام بڑے بھائی تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام میں ایک رعب اور دبدبہ تھا. دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بھائی کے بال پکڑ کے کھینچے. تو جب انسان بہت زیادہ جھنجھلا جاتا ہے تو یا تو وہ اپنے ہی بال نوچتا ہے یا اپنے بھائی کے. اب آپ دیکھیں کہ ہارون علیہ السلام نے کتنا خوبصورت جملہ کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے. تو یہ بھی آپ دیکھیں محبت بھرا انداز، اس سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے اوپر بلا وجہ غصہ نہیں ہوئے تھے. کوئی بات تھی کہ ان کی قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا کہ جس کو بچا کر لائے تھے وہ پھر اسی خرابی میں مبتلا ہو گئی تھی، اور ہارون علیہ السلام پر وہ لوگ اتنا حاوی ہو گئے تھے کہ ان کو جان سے مار دینے والے تھے، تب انہوں نے خاموشی اختیار کی. تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب فتنہ اتنا بڑھ جائے کہ لوگ جان کے دشمن بن جائیں اور آپ کی جان پر بنائیں، ایسے وقت میں خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے. تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ اے میرے ماں کے بیٹے، دشمنوں کو ہم پر ہنسنے کا موقع نہ دے. اب موسیٰ علیہ السلام کا کردار دیکھیے. قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین. تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے. یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا کردار دیکھیں کہ کبھی بھی بھائی کو چھوڑتے نہیں ہیں، پہلے بھی جب پیغمبری ان کو ملی تھی تب بھی اپنے بھائی کا ذکر کیا، اور جب دعا کی تب بھی اپنے بھائی کے لیے دعا کی. جواب میں ارشاد ہوا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے. جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس توبہ اور ایمان کے بعد تیرا رب درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لیں جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں۔ جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے عرض کیا، اے میرے رب، آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے، کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں۔ ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں، بس ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والے ہیں۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام جب اپنے کچھ ساتھیوں کو منتخب کر کے لے گئے تو ان لوگوں نے بھی تقاضا کیا کہ ہم بھی اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ نے ان کے اس تقاضے کی بنا پر ان کو وہیں موت دے دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جو ہم نے پیچھے سورہ بقرہ میں واقعہ پڑھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اگر یہ لوگ ہلاک ہو گئے تو واپس جب ہم جائیں گے تو وہ لوگ میری بات کا یقین کیسے کریں گے، لہٰذا ان کو زندہ کر دیجئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن سے ان کو زندہ کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا کہ چند لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ چند لوگوں کی وجہ سے سب کو سزا مت دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا اور یہ واپس پھر اپنی قوم میں پلٹے۔ اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجئے اور آخرت کی بھی، ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا۔ جواب میں ارشاد ہوا، سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکات دیں گے اور میری آیت پر ایمان لائیں گے۔ بس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاتھ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور قرآن ہمیں صاف صاف بتاتا ہے کہ قرآن تورات اور انجیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر موجود تھا، اور اسی بات کا وعدہ ہر نبی اپنے پیروکاروں سے لیتا تھا کہ جو بھی نبی ہمارے بعد آئے گا تم اس کی پیروی کرنا، اور تمام لوگ یہ وعدہ کرتے تھے، لیکن بنی اسرائیل نے، یعنی اہل کتاب نے، اس وعدے کی خلاف ورزی کی کہ جو وعدہ ان سے عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام لے چکے تھے کہ ہمارے بعد آنے والے نبیوں کی تم پیروی کرنا، انہوں نے اس سے روگردانی کی۔ اور تورات اور انجیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ملتا ہے، بلکہ آج بھی انہوں نے اتنی تحریف جو کر دی ہے، اس کے باوجود بھی جو پرانے اس کے وہ رہ گئے ہیں کچھ چیزیں، اس میں اللہ کے رسول کا نام ملتا ہے۔ اسی طرح سے رسول کا مقصد جو یہاں پر بتایا گیا، یامرہم بالمعروف و ینہہم عن المنکر، کہ وہ تمہیں معروف کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے، ویحل لہم الطیبات، اور تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کرتا ہے، ویحرم علیہم الخبائث، اور وہ جو ناپاک چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے ممنوع کرتا ہے، ویدعو عنہم اسرہم، جو بوجھ تم لوگوں نے لاد رکھے ہیں، جو بوجھ تم لوگوں نے اٹھا رکھے ہیں اس کو تم سے ہٹاتا ہے، والاغلال، اور جو بیڑیاں تم نے اپنے گلوں میں ڈال لی ہیں وہ بھی تم سے ہٹاتا ہے۔ تو رسول کی بعثت کا مقصد، یہ رسول کے آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے، کہ جو قوم بیکار کے رسم و رواج کی پابند ہو جاتی ہے، زبردستی کے رسم و رواج کے بوجھ اپنے اوپر لاد لیتی ہے، تو رسول اسے ہٹانے آتے ہیں۔ ہم نے بھی آج اتنی اپنی زندگی کو کمپلیکیٹ بنا لیا ہے، اتنا مشکل بنا لیا ہے کہ صحیح طریقے سے تو ہم شادی بیاہ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ بچہ پیدا ہو، اب بچہ پیدا ہونے والا ہے تو پہلا بچہ میکے میں پیدا ہوگا، بچہ پیدا ہونے والا ہے، اب لڑکی ہے، اسے پہلا بچہ ہے تو اس کو سیونتھ منتھ میں، اسے ساتویں مہینے میں پریگنینسی کے ضرور میکے بھیجا جائے گا۔ پہلا چاند دکھتا ہے تو چونکہ اب نان مسلموں نے کروا چوتھ کا وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، لہٰذا ہم بھی ایسا کریں گے کہ اب جب چاند دکھے گا اس میں بیوی شوہر کے پاس نہیں رہ سکتی، شوہر بیوی کو نہیں دیکھ سکتا کیونکہ کچھ نہ کچھ غلط ہو جائے گا، تو بھیج دیتے ہیں بیوی کو پہلے چاند کے وقت، اماؤس یا اس طرح کا کوئی چاند جب ہوتا ہے تو، یا چاند گرہن کے وقت، کہ عورت جو ہے وہ میکے میں رہے، شوہر کی نظر اس پر نہ پڑے۔ چاند گہن ہوتا ہے، سورج گہن ہوتا ہے، پریگننٹ خاتون کے سر کے نیچے یا تکیے کے نیچے چھری رکھ دی جاتی ہے، کہتے ہیں نہیں تو اس سے بچہ جو ہے وہ کچھ نقص والا پیدا ہوگا، کچھ کمی رہ جائے گی اس میں۔ اسی طرح شادی ہوتی ہے، جب تک کہ پانچ سہاگنوں کو لا کر اس لڑکی کو اس کے ہاتھ سے کچھ کروانا لے، ہم یقین نہیں کرتے کہ اس کا کچھ اچھا ہوگا۔ جب تک کالا منگل سوتر نہ پہنا لے، ہم سمجھتے کہ ہمارا بیٹا مر جائے گا، ورنہ اللہ نہ کرے۔ یعنی اس کالے منگل سوتر کو ہم نے کسی کی زندگی سے جوڑ دیا۔ چوڑیوں کو ہم جوڑتے ہیں کسی کی زندگی سے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ چوڑیاں نہیں پہنے تو مطلب بیوہ ہونے کی علامت ہے۔ پھر شادی کریں گے نہیں اس وقت تک کہ جب تک کہ خوب دھوم دھڑک کا نہ کر لیں، ہزار قسم کے رشتہ داروں کو میکے سے سسرال سے نہ بلائیں۔ تو گھر شادی کا گھر گھر ہی نہیں لگتا، کہتے ہیں، جب تک جہیز نہ دے دیں، جہیز نہ لیں، سب رسم و رواج نہ کریں، مہندی اور ہلدی نہ ہو، تو اس کے بغیر شادی نہیں ہوتی۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ رسم و رواج نہیں ہے جو ہم نے اپنے اوپر لاد لیے ہیں؟ شادی کا ہمارے یہ تصور ہی نہیں رہا، کنسپٹ ہی نہیں رہا کہ شادی سادگی سے کی جائے۔ جب تک ہم پورے رشتہ داروں کو نہ بلا لیں اور پورے رشتہ دار شریک نہ ہو جائیں، ہماری شادی کا تصور ہی ختم ہو گیا ہے۔ اور اگر کوئی شادی میں نہیں آیا ہمارے بلانے پر، ہم اس سے بیر باندھ لیتے ہیں، اچھا دیکھو ہم نے بلایا، ہمارے یہاں نہیں آئے۔ اب اگر کوئی پرائم منسٹر ہی کیوں نہ ہو، ان کو بھی چھٹی لے کر آنا پڑے گا ضرور ہمارے یہاں کی شادی میں، اگر نہیں آئے تو ہم ان سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو سارے لوگ بیکار ہیں سمجھے، سب لوگوں کو اپنی جاب سے چھٹی لینا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے یہاں کی جو شادی ہوئی سب کو آنا ضروری ہے۔ پھر ہم بیر باندھ لیتے کہ اچھا فلانی ہے ہماری شادی میں، ہم بھی نہیں جائیں گے۔ جہیز میں اتنی چیزیں دینا ضروری ہے، اس کے بغیر تو بیٹی کی شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ سونا ضرور دینا ہے، گولڈ ضرور دیں گے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اسری ہے، یہ بوجھ ہے، اغلال ہے، یہ پابندیاں، یہ ہم نے اپنے پیروں میں بیڑیاں ڈالنی ہیں، اپنے اوپر بوجھ لادنی ہے رسم و رواج کے۔ صحابہ کرام کے دور کی شادیاں آپ کو معلوم ہے کیسی ہوا کرتی تھیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں ایک دن اللہ کے رسول کے پاس، تو ان کے کپڑوں پر کچھ زعفران سا رنگ لگا ہوتا ہے، زعفران کا زرد سا رنگ لگا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول ان سے پوچھتے ہیں کہ اے عبد الرحمن، کے تم نے نکاح کر لیا؟ وہ کہتے کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دے کر مہر میں میں نے ایک انصاری خاتون سے نکاح کر لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے مال اور اہل میں برکت دے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے اس وقت نبی ہیں، لیڈر ہیں، رہنما ہیں، سب کو آپ سے بہت محبت ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو شادی میں انوائٹ نہیں کیا اللہ کے رسول کو۔ اللہ کے رسول کوئی قسم کی کمپلین نہیں کرتے، وہ نہیں کہتے عبد الرحمن تم نے نکاح کر لیا اور مجھے دعوت بھی نہیں دی، اب تو میں تم سے بات نہیں کروں گا، نہیں، بلکہ الٹا مبارکباد دیتے ہیں۔ اور خود عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ کو ان کو بھی جو ہے کوئی ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، سیدھا سیدھا بتاتے کہ ہاں نکاح کر لیا ہے۔ اب ہمارے یہاں کوئی اگر ایسا کہے، اور ہمارے قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی ایسا کہے کرے کہ شادی میں نہ بلائے آپ کو، آپ مجھے بتائیے اور حقیقت بتائیے، جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ مطلب یعنی غلط بیانے سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بہت اچھے ہم نہیں کر سکتے۔ لازمن ضرور ہمارا رویہ آج کل کیا ہوتا ہے، بلکہ سبھی کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ اچھا ہمیں نہیں بلایا، ہمیں بھول گئے شادی میں، ہے نا، یہی رویہ ہوتا ہے نا۔ تو ہم نے کیا کر دیا، بوجھ لاد لیا اپنے اوپر، اپنے آپ کو ان رسم و رواج میں جکڑ لیا ہے کہ جب تک یہ تمام چیزیں نہیں ہوں گی شادی نہیں ہو سکتی۔ تو رسول کس لیے آتے ہیں؟ کہ یہ بوجھ کو اتارنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ جو بیڑیاں لوگوں نے اپنے اندر ڈال رکھی ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اسی طرح سے جو لڑکی دیکھنے کا معاملہ ہوتا ہے، ہم نے اس کو بھی ایک رسم بنا لیا ہے۔ لڑکی دیکھنے جاتے ہیں، بےچارے سامنے والے گھر والوں پر اتنا بوجھ اور بار ڈال دیتے ہیں، 10 جگہ لڑکیاں دیکھنے جائیں گے، سب جگہ سے کھا پی کر آئیں گے، اور لڑکی ایک جگہ کی بھی پسند نہیں کریں گے۔ تو یہ سامنے والوں پر ایک بوجھ ہے نہیں ہے، اگر بےچارہ جن کے گھر چار چار لڑکیاں ہیں اور وہ کمانے والا، اس کی کمائی مختصر ہے، زیادہ اس کی آمدنی نہیں ہے، اس کو تو بےچارے کا پورے گھر کا راشن ختم ہو جائے گا یہ لڑکیوں کو دیکھنے آنے والوں کے چکر میں۔ اور پھر 10 کیڑے بھی نکالیں گے کہ لڑکی ایسی تھی جو چیزیں پیش کے سرو کیے، یہ طریقہ کار نہیں تھا پیش کرنے کا، لہذا ریجیکٹ۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ بوجھ، یعنی سب سے زیادہ بوجھ آج کل جو بن گئی ہمارے اوپر چیزیں، وہ ہے شادی، لڑکی کی شادی۔ اور اسی بنا پر جو ہم نے کل ابارشن کے بارے میں پڑھا تھا، کیوں ابارشن کروائے جا رہے ہیں؟ کیونکہ لڑکیوں کو بوجھ سمجھ لیا گیا ہے کہ لڑکیوں کی وجہ سے پھر ہمیں خرچ میں پڑنا پڑے گا، بہت خرچ اٹھانا پڑے گا، اور پھر بھی داماد صحیح ملتا ہے نہیں ملتا ہے پتہ نہیں۔ بہرحال تو کہا گیا کہ رسول ہمارا اس لیے آیا ہے کہ وہ تم پر سے جو بے جو بلا وجہ کے بوجھ تم لوگوں نے اپنے اوپر لاد رکھے ہیں وہ اس کو ہٹائے اور اس کو نکالے. لہذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے وہی فلاح پانے والے ہیں. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی الزروح و نصروح و تبو نور اللذی کہ ان کی عزت کی جائے, توقیر کی جائے, ان کی مدد کی جائے اور ان کی پیروی کی جائے جو چیز وہ لے کر آئے ہیں. تو اس طرح سے ہر طریقے سے اللہ کے رسول کی مدد کرنا ہے کہ جو پیغام جو تعلیمات وہ لے آئے ہیں اس کو سپورٹ کیا جائے, ہر کام میں ان کی مدد کی جائے اور ان کی پیروی کی جائے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی له ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلمتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہو کہ اے انسانوں, میں تم سب کی طرف اس رب کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے, اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے, وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اس کے ارشادات کو مانتا ہے, اور پیروی اختیار کرو, اس کی امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے, یعنی اللہ کے رسول نے جو نبی بھیجا اس کی پیروی کی جائے. اور وہ نبی کون تھے؟ امی تھے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. اب اگر کوئی شخص اس بات کو توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے کہ نہیں ایسا تھا ہی نہیں, اللہ کے رسول پڑھے لکھے تھے, تو وہ غلط بات کہتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پین ہاتھ میں نہیں پکڑی. آپ کو یاد ہوگا صلح حدیبیہ کے موقع پر, اس وقت بھی جو معاہدہ تھا وہ کون لکھ رہا تھا؟ میں نے اس دن ذکر کیا تھا, آپ بتائیے کس نے معاہدہ لکھا تھا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جزاک اللہ خیرن. علی رضی اللہ تعالیٰ نے معاہدہ لکھا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, اسی لیے یہ جو قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا, یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے, یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل اور سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اللہ کے رسول امی تھے. اس لیے جو کفار مکہ یا اہل کتاب جو اعتراض کرتے ہیں کہ اس کتاب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑا ہے یا لکھا ہے, تو خود ان کا یعنی وہ خود ہی اس بات کو یعنی اپنی بات کو خود ہی ڈینائی کرتے ہیں, سمجھے. یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اللہ کے رسول امی تھے, اور ایسا کلام جو انہوں نے پیش کیا وہ ان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا, یہ اللہ کا کلام ہے. اور یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے, اور یہ ایک دلیل اور ثبوت ہے کہ اللہ کے رسول امی تھے, اور یہ کلام دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا ہے. ورنہ وہ لوگ اس کو ایک وجہ جواز بنا لیتے کہ اللہ کے رسول پڑھے لکھے تھے, لہٰذا انہوں نے خود اس کو تصنیف کر لیا ہے, لیکن ان کی بات خود ہی جھوٹی ثابت ہو جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا, اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی. اور جب موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو, چنانچہ اس چٹان سے یکایک 12 چشمے پھوٹ نکلے, اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی. ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوا اتارا, کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں, مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے. یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو, اور حتتن حتتن کہتے جاؤ اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو, ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے. مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا, اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَعْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَزْبِتُونَ لَا تَعْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی, انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت یعنی ہفتے کے دن احکام الہی کے خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھیں اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے۔ اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگیں۔ آخر کار جب وہ ان ہدایت کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھیں، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا کہ بندر ہو جاؤ ذلیل و خوار۔ یہاں پر سب کا جو واقعہ تھا اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہ جو بستی تھی یہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہی کچھ لوگوں کی بستی تھی، جہاں پر جو یہ بستی سمندر کے کنارے واقع تھی، اور چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے اوپر پابندی لگائی تھی کہ ہفتے کے دن یہ کوئی دنیاوی کام نہیں کریں گے، نہ کوئی بزنس نہ کوئی اور کام، جیسے کہ مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن مقرر کیا گیا ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے وقت ہر قسم کی خرید و فروخت بند کر دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جمعہ کا دن دیا، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن دیا تھا یعنی سیٹرڈے، اور عیسائیوں کے لیے کوئی دن نہیں تھا کیونکہ بنی اسرائیل کا ہی ایک گروہ تھا عیسائی بھی، لیکن انہوں نے خود سے جب دیکھا کہ مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن ہے، بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن ہے، تو انہوں نے خود اپنے لیے اتوار کو یعنی سنڈے کو منتخب کر لیا اور اس کو اپنا دن بنا لیا۔ بہرحال یہ بستی جو وہاں پر سمندر کے کنارے آباد تھی، ان لوگوں کو کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن کوئی کام نہ کرنا، لیکن اب آپ دیکھیں کہ اللہ کی آزمائش کے ہفتے کو ہی مچھلیاں ابھر ابھر کر سامنے آتی تھیں، تو اس سے ان کے منہ میں پانی آتا تھا یعنی لالچ پیدا ہوتی تھی۔ تب انہوں نے کیا ہیلا بہانہ کیا کہ فرائیڈے کی نائٹ یہ جال ڈال دیتے تھے سمندر میں اور سنڈے کی مارننگ نکال دیتے تھے، تو ایک طرح سے یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے اللہ کے قانون کی بھی پابندی کر لی اور ہمارا کچھ نقصان بھی نہیں ہوا۔ یا ایک اور روایت کے مطابق یہ ایسا کیا کرتے تھے کہ انہوں نے سمندر کے آس پاس یعنی جو سمندر کے کنارے ساحل سمندر پر انہوں نے کچھ گڑھے کھود کھود کے رکھ دیے تھے، چھوٹے چھوٹے گڑھے، جب لہریں آتی تو ان گڑھوں میں مچھلیاں رہ جاتی اور پانی واپس چلا جاتا تھا اور مچھلیاں ان کو مل جاتی تھیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ہیلے بہانوں سے اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرنا اور اللہ کے ممنوع ٹھہرائے ہوئے کاموں کو اپنے لیے جائز کر لینا، کیا ایسے ہیلے بہانوں سے وہ جائز ہو جاتے ہیں؟ اور یہ کس کو دھوکہ دینا ہوا؟ نہیں ہو سکتے نا، اور انسان کس کو دھوکہ دیتا ہے یہ سب کر کے؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں نا، کیا وہ اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے بھلا؟ اللہ جو کہ رب ہے، پیدا کرنے والا ہے، کیا وہ اس کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ تو آج ہم نے بھی ہیلے بہانوں سے، جیسے نوالا سیدھے آپ کھائیں یا آپ اپنے ہاتھ کو ٹرن کر کے لیفٹ سائڈ سے آپ اپنے منہ میں ڈالیں، بات تو ایک ہی ہوئی۔ تو ہیلے بہانوں سے سود کو اپنے لیے جائز قرار دے دینا، ہیلے بہانوں سے رسم و رواج کو، جہیز کو اور بہت ساری چیزیں ہیں، جھوٹ کو، سب کو جائز قرار دے دینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور جو کام بنی اسرائیل نے کیے تھے آج وہی سارے کام مسلمان کر رہے ہیں، دھوکہ دینا، ہیلے بہانوں سے اپنے لیے ناجائز کو جائز قرار دینا کاموں کو۔ اس لیے حدیث میں آیا تھا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم بھی قدم با قدم ان قوموں کی پیروی کرو گے جو تم سے پہلے گزری ہیں، یہاں تک کہ وہ کسی گوہ میں جا گھسیں گے تو تم بھی وہیں جا گھسو گے، یعنی اتنا ایگزیکٹ تم ان کی پیروی کرو گے جو انہوں نے کیا تھا پہلے، یہاں تک کہ وہ کسی بل میں جا گھسیں گے تو تم بھی اسی بل میں جا گھسو گے، اسی طرح سے تم پیروی کرو گے۔ اور آج وہی ہو رہا ہے، ہم نے کس طرح سے جمعہ کی نماز کے وقت، کیا حال ہوتا ہے آج ہمارے مسلمانوں کا، نان مسلمز کی بھی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، مسلمانوں کی بھی دکانیں کھلی ہیں، کاروبار جو لگاتے ہیں لوگ یا کاروبار جو کرتے ہیں تو ایک تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنی دکان بند کرنا نہیں چاہتے، دکانیں کھلی ہیں، جمعہ کی اذان ہو گئی، اب نماز کی تیاری کرنی ہے، غسل کرنا، کیونکہ جمعہ کے دن غسل کرنا مسنون یا مستحب ہے، خطبے میں شریک ہونا، کیونکہ خطبے کے آپ کو معلوم ہوگا نا کہ جو دو رکعت نماز کم کر دی گئی ہے جمعہ کی، کہ جمعہ کے دن دو رکعت نماز پڑھائی جاتی ہے ظہر میں، تو جو دو رکعت کم کی گئی ایکچولی وہ پوری دو رکعت خطبہ ہوتا ہے اتنے ٹائم میں، تو ایکچولی جس نے خطبہ اٹینڈ کیا اس نے وہ دو رکعت اپنی پڑھ لی، جس نے خطبہ اٹینڈ نہیں کیا اس کی وہ دو رکعت رہ گئی سمجھیں۔ اسی لیے خطبے کی اتنی زیادہ اہمیت بتائی گئی ہے، جو دفتر میں لکھا ہوتا ہے نا، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اور سب کا نام درج کر رہے ہوتے ہیں جو آتا جاتا ہے، اب جب جو خطبہ شروع ہونے کے بعد آتا ہے فرشتے دفتر بند کر کے، یعنی رجسٹر بند کر کے خود بھی خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ جو خطبے کے بعد آیا کیا اس کا نام اس جمعہ کی نماز کے رجسٹر میں لکھا گیا؟ نہیں لکھا گیا۔ تو خطبے سے پہلے جانا ضروری ہے، لیکن ہمارے یہاں حال یہ ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن اتنی افراتفری سے معاملہ پیش آتا ہے کہ لگے مارے باندھے جو ہے صرف جمعہ کی نماز مسلمان پڑھتے ہیں، ویسے عام روز مرہ میں تو ظہر کی نماز بالکل چھوڑ دیتے ہیں، جمعہ کو جاتے ہیں لیکن عین خطبہ ختم ہونے سے پانچ منٹ یا دو منٹ پہلے گھر میں آتے ہیں اور ٹوپی ڈھونڈنے کا شور مچتا ہے، پہلے تو ٹوپی کہاں ہے، دستی کہاں ہے، ایک وہ شور مچتا ہے، پھر چلو ٹوپی اور دستی ڈھونڈ کر دے دی جائے جو وہ سر پر باندھ لیتے ہیں، اب بھاگے دوڑے چلے جا رہے ہیں کہ کسی طرح سے جماعت مل جائے، جب وہاں پہنچتے ہیں تو خطبہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، جماعت کھڑی ہو چکی ہوتی ہے، تو جبکہ جمعہ کے دن تو خطبہ سننے کے لیے کہا گیا، کیونکہ اصل جو مین یعنی مسلمانوں میں جو جمعہ کی نماز کا جو کانسیپٹ ہے اس کی حکمت ہی یہ ہے کہ جو حالات حاضرہ پر بات ہو، جمعہ کے دن سارے محلے کے لوگ ملیں اس خطبے میں شریک ہوں، تو خطبے میں شریک ہی نہیں ہوئے آپ، اور خصوصاً رمضانوں میں تو جو بزنس والے ہوتے ہیں، چونکہ وہ بہت سیل ہو رہا ہوتا ہے ان کا، جو کھجور فروخت کرنے والے ہیں یا پھر جو شیر خرمے کا سامان فروخت کرنے والے ہیں، اور یہ سب مسلمان ہی ہوتے ہیں، یہی دیکھنے میں آیا کہ سارے مسلمان جمعہ کی نماز کے لیے بھی اپنی دکانیں بند کر کے نہیں جاتے ہیں، جبکہ جمعہ کی نماز کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ خرید و فروخت بند کر دو۔ تو یہ جو بنی اسرائیل کی جو ایک بستی تھی اور ان کے لوگوں نے جو کام کیا تھا کہ ہفتے کے دن کو، انہوں نے جو ان کو عبادت کا دن مخصوص تھا، تو انہوں نے ہفتے کے دن کو اپنے لیے جائز قرار دے دیا تھا، دنیاوی کام وہ بظاہر تو نہیں کرتے تھے، چھپتے چھپاتے کرتے تھے، ہیلے بہانوں سے کرتے تھے، لیکن آج مسلمان تو کھلم کھلا کر رہے ہیں، کوئی ہیلا بہانہ بھی نہیں کرتے، کھلم کھلا خرید و فروخت جاری ہے، دکان بند نہیں کر سکتے، کسی کو نوکر رکھتے دکان پر اور وہ مسلمان ہے، اس کو جمعہ کی نماز کی چھٹی بھی نہیں دیں گے، تو کیا ہم سے پوچھ نہیں ہوگی، کیا ہم سے سوال نہیں ہوگا؟ تو بنی اسرائیل تو دیکھا جائے تھوڑے سے بہتر لگ رہے ہیں مجھے تو فی الحال، کہ وہ ہیلے بہانوں سے کرتے تھے اور ان کا تو پورا دن ان کو نہیں کرنا تھا، ہمیں تو صرف چند گھنٹوں کے لیے منع کیا گیا ہے کہ جمعہ کے دن چند گھنٹے تم اپنا کاروبار بند کرو، تو اس جرم میں ان کو بندر بنا دیا گیا تھا، تصور کرے ذرا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو، ان کو تو دنیا میں سزا دی گئی آخرت میں بھی دی جائے گی، لیکن اب جو لوگ جو مسلمان اس طرح سے کاروبار کو جائز قرار دے لیتے ہیں جمعہ کی نماز کے وقت بھی، ان کا کیا حال ہوگا آپ مجھے بتائیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، انہیں سمجھ دے اور ہمیں ان کو بہتر طریقے سے سمجھانے والا بنائے، ہم کسی پر کرٹیسائز نہیں کر رہے ہیں لیکن ہم ہوش دلانا چاہتے ہیں کہ کسی بات جو بات بتائی جا رہی ہے بہرحال اس کو سمجھا جائے تاکہ اس جرم اس سزا سے بچ سکیں یہ جرم کی پاداش میں۔ اب یہاں پر جو دو گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایک گروہ وہ تھا جو ان کو روکتا تھا، یعنی تین گروہ بن گئے تھے، ایک گروہ وہ تھا جو اس طرح سے کام کرتا تھا یعنی مچھلیوں کو نکالنے کا، رات میں جال ڈال دیا سنڈے کی مارننگ میں نکال دیا، ایک گروہ وہ تھا جو خاموش تھا، جو ان کو کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا یہ برا کام لیکن کوئی ان سے باس پرس نہیں کر رہا تھا، انہیں روک نہیں رہا تھا، تیسرا گروہ وہ تھا جو خود بھی نہیں کر رہا تھا یہ کام اور وہ پہلے والے گروہ کو روکتا بھی جاتا تھا۔ تو یہ سیکنڈ گروپ والے لوگوں نے کہا کہ تم کیوں ان کو روک رہے ہو، جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، ہر کوئی اپنی مرضی کا پابند ہے، آزاد ہے، جیسے آج ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا ہو کیئر، تو کیا ہم کیا کریں، اگر کوئی کر رہا ہے تو کرنے دو، کوئی کنویں میں گرتا ہے تو گرنے دو، کوئی گڑھے میں گرتا ہے تو گرنے دو، ہمیں اس سے کیا سروکار، ہم تو بچے ہوئے ہیں، کندھے اچکا کر کہہ دیا کہ ہماری بلا سے کہیں گرے مرے پڑے کچھ بھی ہو جائے، تو نہیں، ایک مسلمان کا کام یہ نہیں ہو سکتا ہے، حدیث میں آتا ہے مفہوم ہے کہ تم برابر یہ کام کرتے جاؤ گے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، اور جب تم نے یہ کام روک دیا تو تم دعائیں کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ تم نے یہ کام چھوڑ دیا تھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام. تو یہ کام ہمیں کرتے چلے جانا ہے. ہم کو امت مسلمہ کو اٹھایا ہی گیا اس لیے ہے. آپ یہاں پر دیکھیں کہ جو گروہ کو بچا لیا گیا وہ کون سا گروہ تھا؟ جو خود بھی رکتے تھے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خود بھی رکنا ہے اور دوسروں کو بھی روکنا ہے. تو یہ جو کام ہے برائی کو روکنا، یہ دراصل ایمان کی علامت ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر کوئی تم برائی دیکھو تو اس برائی کو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اسے زبان سے روکو، زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو اسے دل میں برا سمجھو. لیکن یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. تو ہمیں یہ کام کرتے چلے جانا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، کہ اگر ہم معاشرے میں کوئی ایسا کام کرتے دیکھیں تو ہم اسے روکیں، اور یہی جدوجہد ہمیں کرتے رہنی ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا امت مسلمہ خواب غفلت کے مزے لے سکتی ہے؟ آپ اور میں چین سے بیٹھ کر سو سکتے ہیں کئی گھنٹوں؟ نہیں نا. تو یہ کام ہمیں کرنا ہے پھر. تو ابھی سے دل میں ارادہ کریں کہ ہم یہ کام دامے درمے سخنے، جیسے بھی اللہ تعالیٰ چاہے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام لینا چاہے، ہمیں ضرور کرتے رہنا ہے. کم از کم اگر ہم پورے معاشرے کو نہیں بچا سکتے تو اپنے خاندان کے جو لوگ ہیں، جو بزنس مین ہیں، جو اس طرح کا بزنس کرتے ہیں، ہم ان کو تو بچا سکتے ہیں نا. ہم ان سے کہہ سکتے ہیں کہ جمعہ کے یہ احکامات ہیں، جمعہ کے دن کیا کیا کام کرنا مسنون ہے، سنت ہے، ان کو ہم بتائیں، اور کہیں کہ ایک گھنٹہ یا دو گھنٹے دکان بند کر دینے سے، شاپ بند کر دینے سے نقصان نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو دو گھنٹہ جمعہ کی نماز کے وقت دکان بند کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کتنی رزق میں فراوانی دیتا ہے. لیکن ہم اس کے آداب بجا لائیں جو جمعہ کے آداب ہیں. جب سورہ جمعہ آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس دن اس کو دیکھ لیں گے کہ جمعہ کے کیا آداب بتائے گئے ہیں. تو ان سے کہا گیا کہ بندر بن جاؤ، ذلیل اور خوار، اور یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے. یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے، اور یقیناً وہ درگزر اور رحم سے بھی کام لینے والا ہے. ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا، کچھ لوگ ان میں نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف، اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے کہ شاید یہ پلٹ آئیں. پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے کہ جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیائے دنی کے فائدے سمیٹتے ہیں، اور کہہ دیتے ہیں کہ توقع ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہی متاع دنیا پھر سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں. یعنی ہمیشہ ہر دور میں ایسا ہوتا آیا ہے کہ جب نبی آتے ہیں اور جو ان کو ماننے والے، جو ان کے پیروکار ہوتے ہیں، وہ نیک لوگ ہوتے ہیں، یا نیکی میں اور دینداری میں وہ سبقت لے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر ایک نیا دور جو آتا ہے، یا ان کے جو جانشین ہوتے ہیں وہ ناخلف ہوتے ہیں. وہ کتاب کو تھوڑے سے فائدے کے عوض بیچ دیتے ہیں، دنیا کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. اور یہی حال آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے اسلاف تھے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین دور میرا یعنی میرے صحابہ کا دور ہے، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ محدثین آئے، اسلاف ہمارے گزرے، لیکن اب تو کئی سال گزر چکے ہیں، نہ ویسا کوئی ایسا کوئی ہمارے اسلاف آج ہمیں نظر آتے ہیں، نہ ویسا کوئی محدث آج ہمیں نظر آتا ہے، اور نہ ہی دین کی خاطر قربانی دینے والے ویسے لوگ نظر آتے ہیں. ایسے ناخلف لوگ بعد میں پیدا ہوئے کہ جو صرف دنیا کے پیچھے پڑ گئے. آج کے ہم مسلمان بھی دنیا کے پیچھے نہیں بھاگ رہے ہیں، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. لیکن آج ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہا، ایک ریس لگی ہوئی ہے. اصل جو ہماری ذمہ داری ہے امت وسط کی حیثیت سے، امت مسلمہ کی حیثیت سے، کہ ہم کو اس دین کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے. لیکن کیا ہم میں سے ہر کوئی یہ فریضہ انجام دے رہا ہے؟ تو ہمیں غور کرنا ہے، خواب غفلت سے جاگنا ہے، اور ہماری نسل کو، جو آنے والی نسل ہے، جو ہماری اولاد ہے، اب ہمیں انہیں تعلیم دینا ہے کہ اس کام کو تمہیں آگے بڑھانا ہے. یہ تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہو کہ تمہیں دین کی تبلیغ کرنا ہے، باقی تم انجینئر، ڈاکٹر اور یہ سب تو بنتے ہی رہو گے، بزنس مین، وہ تو سائڈ والی چیز ہے، وہ تو بننا ہی ہے، کرنا ہی ہے، وہ تو زندگی کے ساتھ چلتا ہی رہے گا. لیکن اصل تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا ہے کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے۔ آخرت کی قیامگاہ تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے، کہ تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جبکہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا کہ گویا وہ چھتری ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آ پڑے گا، اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچے رہو گے۔ پھر وہی بات ہے کہ جو کتاب ہم نے دی ہے، خذوا ما آتیناکم بقوت واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، کہ کتاب کو مضبوطی سے تھامو، جو کچھ اس میں دیا گیا ہے اس پر عمل کرو، اس کا ذکر کرو تاکہ تمہیں تقویٰ پیدا ہو۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جبکہ تمہارے رب نے بنی آدم کے پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا، اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی، اور ہم بات کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے، کیا پھر ہمیں آپ اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا؟ اس بات کا ذکر ایک حدیث میں ملتا ہے جس میں اس کا لب لباب پیش کیا گیا ہے۔ کچھ مفہوم اس کا اس طرح سے بنتا ہے تمام احادیث کو ملا کر، کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کیا اور ایک ایک، یعنی ہر قسم کے لوگ اور ہر دور کے لوگوں کو الگ الگ گروہوں کی شکل میں مرتب کر کے انہیں انسانی صورت اور گویائی کی طاقت عطا کی، پھر ان سے عہد و میثاق لیا، اور انہیں آپ اپنے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے عرض کیا، ضرور آپ ہمارے رب ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم پر زمین و آسمان سب کو اور خود تمہارے باپ آدم کو گواہ ٹھہراتا ہوں، تاکہ تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ سکو کہ ہم کو اس کا علم نہ تھا۔ تو اس کو عہد الست کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے تمام انسان، ان کی ذریت، ان کی پشت سے نکال کر سب کی روحوں سے لیا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنے لوگ دنیا میں آنے والے تھے ان سب کو جمع کیا، ان سے عہد الست لیا، ان کو قوت گویائی دی، اور سب نے گواہی دی تھی کہ ہم آپ ہی کو اپنا رب مانیں گے۔ اسی لیے یہ چیز انسان کی فطرت میں ڈال دی گئی ہے، اور جس کو حدیث کے مفہوم میں اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے والدین ہیں جس کو یہودیہ نصرانی بنا دیتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کی فطرت میں ہے، اسی لیے جو شخص کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کنورٹ ہوا، بلکہ کیا کہیں گے، ریورٹ ہوا، کہ جو اس کی اصل فطرت تھی اس پر وہ واپس لوٹ آیا ہے۔ تو اصل فطرت کیا ہے انسان کی؟ کہ اللہ کو ایک ماننا اور اللہ ہی کے آگے جھکنا، یہ فطرت میں ڈال دیا گیا انسان کے۔ اور جو لوگوں کی فطرت سعید، جن کی روحیں سعید ہوتی ہیں، جو نیک طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، اور جنہوں نے تعصب سے اپنی فطرت کو آلودہ نہیں کیا ہوتا، وہ ضرور اس حقیقت کو جان لیتے ہیں، اور ان کو اللہ کی آیتوں میں نشانیاں نظر آ جاتی ہیں جو کائنات میں، اور پھر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اور بہت سے لوگوں کی آپ کو اس میں مثالیں مل جائیں گی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ان سے عہد لیا تھا کہ کس کی تم عبادت کرو گے، سب نے کہا تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا، مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا اور شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا۔ لہذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے، اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیت کو جھٹلاتے ہیں۔ تمہیں یہ حکایت ان کو سناتے رہو، شاید کہ کچھ غور و فکر کریں۔ ایک شخص کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، یہی قرآن کا انداز بیان ہے، اور یہی قرآن کی دیکھا جائے تو ایک خاصیت ہے کہ جب کسی کے بارے میں کہنا ہوتا ہے تو قرآن نام نہیں لیتا ہے، کیونکہ اگر وہ نام لے لیتا، قرآن میں نام بیان کر دیا جاتا، تو لوگ سمجھتے کہ بس فلاں شخص کو ہی کہا گیا ہے، اور دوسرے لوگ اپنے آپ کو اس سے بری سمجھتے. اس لیے قرآن نے ہمیشہ ایسے لوگوں کی جو صفات تھی، جو کوالٹیز تھی، جو ان کے اندر ایسی چیزیں تھیں وہ پیش کر دی. اب یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی دور کا شخص ہو سکتا ہے، کسی بھی دور میں، کسی بھی ایج میں وہ پایا جا سکتا ہے شخص. اب اس شخص کی نشانی کیا بتائی گئی؟ کہ جس کو ہم نے اپنی آیتوں کا علم بخشا تھا، یعنی جاننے والا شخص تھا، دین کا علم رکھتا تھا، لیکن اس نے شیطان، یعنی چونکہ اس نے دنیا کی طرف اپنی نظریں ڈال دی تھی، لہٰذا شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دین کا عالم ہوتا ہے کوئی شخص، دین کو جاننے والا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کی نظر اللہ کے دیے ہوئے اجر پر نہیں ہوتی تو پھر شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، پھر شیطان اسے گمراہ کر کے چھوڑ دیتا ہے. پھر کہا گیا کہ وہ زمین کی طرف جھک کر رہا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کو انہی آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کر سکتا تھا. یعنی اگر اس کو یہ سب چاہیے ہی تھا، دنیا کی شان و شوکت، عزت، وہ اس کو دین کی وجہ سے مل سکتی تھی، لیکن اس نے کیا کہ جلدی کی اور وہ دنیا کی طرف جھک گیا، زمین کی طرف جھک گیا. تو اس کی مثال کتے کی سی دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اللہ کبھی ایسا نہ کرے کہ ہم جو بھی کچھ کر رہے ہوں ہم دنیا کی خاطر کر رہے ہوں، یا ہمارے اندر حرص اور حوص اور لالچ پایا جائے. اسی لیے کسی کے مال و دولت پر ہماری نظر نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں کو اتنا دیا، فلاں کو اتنا دیا، ہم کو کیوں نہ دیا. نہیں، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگیں. اگر ہم کو چاہیے تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، وہ ہم کو بھی عطا کر دے گا، لیکن دوسروں کے مال پر ہماری نظر نہ ہو. تو یہ جو حرص اور حوص ہوتی ہے، یہ دراصل انسان کی خود کی بھی اور دین کی بھی دشمن ہوتی ہے. تو اس شخص نے کیا کیا کہ دنیا کی طرف جھک کر رہ گیا. تو جیسے کتے کی حالت ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کتا ہمیشہ زبان لٹکائے رہتا ہے، آپ اس کو ہڈی ڈالیں، کوئی کھانے کی چیز دیں، تب بھی اس کی زبان لٹکتی رہتی ہے، کچھ نہ دیں تب بھی اس کی زبان لٹکتی رہتی ہے باہر، جیسے ہر وقت وہ کچھ ڈھونڈتا ہوا پایا جاتا ہے، کچھ اس کو چاہیے ہوتا ہے. اور اسی لیے اس کو حریص کہا گیا نا، حرص و حوث والا. تو ایسی عادت ہمارے اندر بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. اور جب دین کی طرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم آ چکے ہیں، تو دین کی طرف آنے کا مقصد کیا ہو؟ کہ اللہ کی رضا مندی، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں، نہ کہ دنیا ہمیں چاہیے. تم یہ حکایت ان کو سناتے رہو، شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں. بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے. جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام و نامراد ہو کر رہتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے. ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے. یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دل، دماغ اور آنکھیں دی ہیں، اسے غور و فکر سے کام لینا ہے، اس کو ان چیزوں کو غور و فکر میں لگانا ہے، نہ کہ بالکل جانوروں کی طرح گزرتے رہنا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں دی ہیں، اگر پھر بھی اسے غور و فکر سے کام نہ لیں تو پھر وہ جانور ہیں بلکہ جانور سے بھی گئے گزرے ہیں. اور کسی نے بہت اچھی مثال دی تھی کہ انسان جانور سے بدتر کیسے ہو جاتا ہے اور کب ہوتا ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو کان دیے ہیں، اس کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ سن سکے، اس کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ سوچ سکے. کیونکہ جانور کو تو دماغ نہیں ہوتا نا، ہم جانتے ہیں کہ وہ سوچتے نہیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو خوبی ہے وہ انسان کو دی ہے. تو اذان ہو رہی ہو اور اذان کی آواز کانوں میں پڑ رہی ہو، اس کے باوجود بھی ایک شخص جو کہ مسلمان ہو اور وہ اس اذان کی آواز کو سن کر لبیک نہیں کہتا اور اللہ کے گھر کی طرف نہیں دوڑتا، اور ایک جانور بھی گزر رہا ہو راستے سے اور وہ بھی اذان کی آواز سن رہا ہو، تو سن تو دونوں رہے ہیں، لیکن چونکہ غور و فکر اور جو اللہ تعالیٰ نے احکام جو اتارے ہیں وہ انسان کے لیے اتارے ہیں، تو اب دونوں سن کر جا رہے ہیں، دونوں میں کچھ بھی ہلچل پیدا نہیں ہو رہی ہے. تو پھر اسی لیے کہا گیا کہ پھر وہ جانور سے بھی بدتر ہیں، گئے گزرے، کہ اذان کی آواز کانوں میں پڑتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. تو دل و دماغ اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا ہے کہ جس سے غور و فکر کیا جا سکے. وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ سیجزون ما کانوا یعملون. اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں، جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کو اچھے ناموں سے پکارنے کے لیے کہا گیا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ 99 نیمز اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے ہیں، اور جو ان کو یاد کرے گا اس کے مطابق عمل کرے گا، یعنی ان صفات پر یقین رکھے گا، اس کے لیے خوشخبری بھی دی گئی ہے، مسلم کی حدیث میں آتا ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ کے جو اچھے نام ہیں اس کو انہی ناموں سے پکارنا ہے، اس کو کچھ اور جو غیر مسلم لوگ اپنے خداؤں کے نام جو انہوں نے رکھے ہیں ان ناموں سے نہیں پکارنا ہے. اور خدا کہنے سے بھی ہم جس حد تک اوائڈ کر سکتے ہیں ہم کریں، کیونکہ خدا بھی دراصل فارسی کا لفظ ہے، پرشین جو اس میں آتا ہے، وہ لوگ دو خداؤں کا تصور ان کے یہاں پر تھا، اس کو وہ خدا کہتے تھے، لیکن چونکہ ہمارے یہاں اردو میں اتنا ہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ زبان پر بے اختیار وہی لفظ آ جاتا ہے، کیونکہ بچپن سے وہی سکھایا گیا ہم کو، ہماری اردو کی کتابوں میں وہی لفظ ہے. تو کوشش کریں کہ اللہ کے لیے سب سے بہترین جو یونیک نیم ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو اللہ کو اللہ کے نام سے ہم یاد کریں، یا جو اس کی صفات ہیں ان سے ہم یاد کریں، یا رحمان کہہ کے پکاریں، یا رحیم کہہ کے، یا اللہ کہہ کے، کیونکہ کفار مکہ اس پر بھی اعتراض کرتے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ رحمان کون ہوتا ہے، تب کہا گیا کہ اللہ کے لیے بہترین نام ہے، ان کو انہی کے اسی کے ناموں سے یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے خود سکھائے ہیں. ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حقیقی کے مطابق انصاف کرتا ہے، رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے، تو انہیں ہم بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی. میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں ہے، اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں ان کے رفیق پر جنون کا کوئی اثر نہیں ہے؟ وہ تو ایک خبردار ہے جو برا انجام سامنے آنے سے پہلے صاف صاف متنبہ کر رہا ہے. کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا، اور کسی چیز کو بھی جو اللہ نے پیدا کی ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ لگا ہو؟ پھر آخر پیغمبر کے اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے، اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں ہے، اور اللہ انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑے دیتا ہے. اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی اللہ کی ذات سے پیچھے پھر جائیں. اللہ تعالی ہمیشہ ہم کو اپنی ہدایت سے سرفراز کرتا رہے. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها قل انما علمها عند ربی. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی؟ کہو، اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا. آسمان اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا، وہ تم پر اچانک آ جائے گا. یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو. کہو، اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں. ایک دفعہ جبریل امین نے جب قیامت کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ پوچھنے والا اور جس سے پوچھا جا رہا ہے دونوں بھی اس سے لا علم ہیں. یعنی جس نے پوچھا ہے جب اس کو علم نہیں، تو جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو بھی علم نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کب آنے والی ہے، اس کا علم سوائے اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. آگے ہم صورتوں میں پڑھیں گے جس میں پانچ چیزوں کا جو علم ہے وہ اللہ تعالی نے اپنے پاس رکھا ہے. بارش کب ہوگی، قیامت کب آئے گی، کسی انسان کی موت کب آئے گی اور کس جگہ آئے گی، اور ماں کو جو بچہ ہونے والا ہے اس کے پیٹ میں کیا ہے یا کیسا ہے، اس کا علم اللہ تعالی نے اپنے پاس رکھا ہے. اب ہم یہ کہہ سکتے کہ اچھا جو بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے وہ تو ہم جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، بیٹا بیٹی آج کل تو الٹرا ساؤنڈ سے سب پتہ چل جاتا ہے. تو ایکچولی یہاں پر مراد اس سے یہ ہے کہ وہ کیسے ہوگا، نیک ہوگا یا بد ہوگا، کتنی عمر لائے گا، کیسا ہوگا، یہ سب کس کو علم ہے؟ یہ کوئی انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اسی طرح سے موت کے بارے میں بھی کہ موت کب آنی ہے اور کیسے آئے گی اور کس جگہ آئے گی، یہ کوئی نہیں بتا سکتا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں اور وہ جانا نہیں چاہ رہے ہوتے، لیکن کوئی حالات ایسے بن جاتے کہ انہیں جانا پڑتا ہے اور وہاں انہیں موت آ جاتی ہے. تو یہ پانچ چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے پاس رکھا ہے. تو قیامت کب آئے گی اس کا کوئی ہمیں اندازہ نہیں، لیکن یہ کبھی بھی آئے، جب جس کی موت واقع ہو جاتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس کی قیامت آ گئی، یعنی انفرادی طور پر اس شخص کی قیامت آ جاتی ہے جس کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو ہم میں سے ہر ایک کو اس کی تیاری کر کے رکھنی چاہیے. ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کب ہماری موت آئے گی. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے جب صحابہ اکرام نے پوچھا تھا کہ قیامت کب آئے گی, جب اللہ کے رسول نے ان کو جواب دیا کہ میں جو سانس لے رہا ہوں تو میں نہیں جانتا کہ سانس میں باہر خارج کر سکوں گا, جو گھونٹ میں نے پیا ہے اسے میں اندر تک پہنچا سکوں گا, اس کی بھی مجھے خبر نہیں ہے کہ قیامت کب آ جائے. اب ہم یہ سوچ سکتے کہ اچھا اللہ کے رسول کو تو 1400 سال گزر گئے ہیں, جب سے اب تک تو آئی نہیں قیامت. تو ہمارے یہاں کا جو وقت ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو وقت ہے اس میں بہت فرق ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے پاس جو وقت لکھا ہوا ہے اس سے دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے وہ تھوڑی دیر ہو. اور پیچھے ہم نے واقعہ پڑھا تھا سورہ بقرہ کے آخر میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو موت دے دی جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا, اور اللہ تعالیٰ نے جب ان کو دوبارہ اٹھایا اور ان سے پوچھا کہ تم کتنی دیر اس حالت میں رہے تو وہ کیا, انہوں نے کیا جواب دیا تھا کہ دن بھر یا دن کا کچھ حصہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اور وہ وقت میں بہت فرق ہے. تو ہم اس سے تصور نہیں کر سکتے کہ 1400 سال گزر کر قیامت نہیں آئی. تو قیامت اللہ کے نزدیک بہت کم عرصہ ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زیادہ وقت گزر چکا ہے اور تھوڑا وقت باقی ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے. لہذا جو وقت گزرنا تھا وہ گزر چکا, اب بہت ہی تھوڑا عرصہ, یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے بھیجا گیا ہے ایسے وقت کہ جب قیامت بالکل قریب ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد قیامت قریب ہی ہے, آنے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم کو اس کی تیاری کرنے والا بنائے, نہ کہ اس کے بارے میں کھوج کرنے والا کہ کب آئے گی اور کیسے آئے گی. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کے جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے. پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے لیے وہ چلتی پھرتی رہی. پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ یعنی اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے. مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح اور سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی اس بخشش و عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے. اللہ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں, جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ اپنی ہی مدد پر قادر ہیں. اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں. تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو, دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہی ہیں. تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو. ان سے دعائیں مانگ دیکھو, یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں. کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو کہ بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو, پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو. میرا حامی و ناصر تو وہ رب ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے. بہت ہی بہترین مثال سے بات سمجھائی گئی ہے. سب سے زیادہ جو شرک در آتا ہے انسان میں وہ اولاد کی وجہ سے آتا ہے. جب انسان کو اولاد نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے, فلاں درگاہ پر جاتا ہے, فلاں پیر اور ولی کے پاس جاتا ہے اور ایسے عجیب عجیب کام کرنے لگتا ہے کہ ایسے سمجھتا ہے جیسے یہی چیزیں اس کو اولاد دینے والی ہیں. تو اولاد کے تعلق سے کبھی بھی گمراہ نہ ہو, اولاد دینا صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے. اور جب بچہ اللہ تعالیٰ صحیح سالم بچہ دے دیتا ہے تو اس کی خوشی کے طور پر نذرانے چڑھانے کے لیے اور چڑھاوے چڑھانے کے لیے ہم ان کو درگاہوں پر اور مزاروں پر لے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا, بہت سارے لوگ منتیں مانتے ہیں, دینے والا اللہ ہے, مانگے بھی اللہ تعالیٰ سے, لیکن اس خوشی میں نذرانے چڑھاتے ہیں مزاروں پر جا جا کر. کچھ لوگ تو یہ نذرانہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو چاندی میں تول دیں گے, کچھ کہتے ہیں ہم شکر میں تولیں گے, کچھ کہتے ہیں ہم فلاں چیز میں تولیں گے. ایک خاتون کے بارے میں کہا گیا تھا, ایک ڈاکٹر ہماری پہچان والی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ ایک بچہ ان کے پاس لایا گیا اور بہت ہی کرٹیکل کنڈیشن میں تھا بچہ, اور اس کے بال اتنے بڑے ہوئے تھے اور بچہ بالکل ہی لاغر اور نحیف سا ہو گیا تھا اور کئی اچھا بڑا بچہ تھا. جب ڈاکٹر نے کہا کہ پہلے آپ اس کی صفائی کا خیال کریں, اس کے بال آپ نکلوا دیں کہ اس کے بال کتنے بڑھ گئے ہیں, لمبے لمبے ہو رہے ہیں, اور وہ بہت غریب فیملی تھی, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم نے منت مانی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم کو بچہ دے گا تو ہم اس کے بال اجمیر جا کر ہی نکالیں گے. اب اجمیر جانے کے لیے ہمارے پاس پیسے تو ہے نہیں، جب تک ہمارے پاس پیسے نہیں آتے ہم اجمیر جائے بغیر اس کے بال نہیں نکال سکتے، اگر ہم بال نکالیں گے تو یہ بچے کو کچھ اور بیماری ہو جائے گی۔ تو انہوں نے اتنا سمجھایا کہ یہ جو بیماری آ رہی ہے اسی منت اور نظر کی وجہ سے آ رہی ہے، آپ بال نکال دیں اور نظر نیاز ساری چھوڑ دیں، آپ اللہ کا شکر ادا کریں، خود بخود بیماری ختم ہو جائے گی۔ جب ہم اس طرح کے ایسے تو ہم پرستانہ سوچ میں اور نظر و نیاز جب ہم غیر اللہ کو چڑھاتے ہیں تو اس سے کیا اللہ تعالیٰ کی مدد آ سکتی ہے بھلا؟ تو یہ سب شرک کرنا ہوا۔ اور یہاں پر انسان کی بہت بہترین تصویر کشی کی گئی ہے کہ انسان جو ہے جو رب ہے اس کو پہچاننے کے بجائے، اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے وہ اس کے ساتھ ٹھہرائے ہوئے شریکوں کی طرف توجہ کرتا ہے۔ تو پھر بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی کو جو ہے مسدس حالی نے اپنے ایک نظم میں پیش کیا تھا کہ کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کو تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ واقعی میں آج یہی حال ہمارا ہو گیا ہے مسلمانوں کا کہ سب کچھ کر لیا۔ جب آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی کو درجہ دیتے ہیں کچھ، تو لازماً آپ کو جیسے آپ کے ٹیبل پر ایک چیز رکھی ہوئی ہے، ٹیبل پر آپ نے ایک ویز رکھا ہے، گلدان رکھا ہے آپ نے، آپ کو اس گلدان کی جگہ کوئی اور چیز رکھنی ہے، آپ کو لازماً پہلے کیا کرنا ہوگا، اس گلدان کو وہاں سے ہٹانا پڑے گا۔ جب آپ وہ چیز وہاں سے ہٹائیں گے تبھی آپ اس کی جگہ پر دوسری چیز رکھتے ہیں۔ تو جب نعوذ باللہ ہم نے ایسا کیا کہ اللہ کو ہٹا دیا، ان کی جگہ نبیوں کو رکھ دیا، نبیوں کو ہٹا دیا، اب نبیوں کی جگہ کسی کو رکھنا تھا، ان کی جگہ ہم نے اماموں کو اور شہیدوں کو رکھ دیا، پھر شہیدوں کی جگہ کچھ اور رکھنا تھا، یعنی جو ان کو ہٹایا وہاں سے تو اس کی جگہ کسی اور کو رکھ دیا۔ تو جب آپ ہم جس کو جس چیز کی جگہ ہے جہاں سے ہٹائیں گے، اور وہی ظلم ہے، اور شرک کو ظلم بھی کہا گیا ہے کہ ودع الشیء فی غیر محلہ، کہ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر رکھ دینا یہ ظلم ہے، اور ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ تو جس کو جو حق ہے اس کو حق سے ہٹا دینا، محروم کر دینا، یہ دراصل ظلم ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں آج مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں، بہت کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس شرک کو اور اس برائی کو ان سے دور کریں۔ بخلافس کی تم جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، نہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کرنے کے قابل ہیں، بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے۔ بظاہر تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، مگر فی الواقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ کتنی صحیح بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی نا، اگر بتوں کو آپ سامنے رکھیں، اور بتوں کی چونکہ آنکھیں بھی بنائی جاتی ہیں اور ان کے کان ناک آنکھ سب بنائی جاتی ہے، تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بت کو آپ نے سامنے رکھ دیا تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ آپ ہی کو دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فی الواقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ، اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں، پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ رہے ان کے یعنی شیاطین کے بھائی بند تو وہ انہیں ان کی کجروی میں کھینچے لیے چلے جاتے ہیں، اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ بہت ہی پیاری آیت ہے یہ، جہاں پر ایک بہت ہی اچھی نصیحت کی گئی اور بات کو سمجھایا گیا ہے کہ خذ الافوا وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ درگزر کا شیوا اختیار کرو، درگزر کی صفت کو اپنے لیے لازم کر لو، بھلائی کا حکم دیے جاؤ، اور جاہلوں سے اعراض برتو۔ یعنی جب آپ دعوت دین کے لیے نکلیں گے، جب دین کی دعوت کا آپ کام کریں گے، تو لازماً آپ کا مقابلہ یا آپ کا جو ٹکراؤ ہے ایسے لوگوں سے بھی ہوگا جو بحث کرنے میں مبتلا ہوتے ہیں، یا جو بال کی کھال نکالنا چاہتے ہیں، یا آپ کی بات نہیں ماننا چاہتے۔ تو ایسے وقت کیا کرنا ہے کہ درگزر کا معاملہ کرنا ہے، اور ایسے جاہلوں سے الجھنا نہیں ہے۔ دین کا دائی جو ہوتا ہے اس میں بہت حکمت ہوتی ہے، وہ بحث و مباحثے میں نہیں پڑتا، بلکہ اپنا کام کر کے وہاں سے ہٹ جاتا ہے۔ پھر جب شیطان کوئی تمہارے دل میں خیال ڈالے یا اکساہٹ ڈالے، تو اس وقت پھر کیا کرو، وہ اما ینزغنک من الشیطان نزغن فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم، کہ جب شیطان تمہیں اکسائے، کوئی برا خیال اگر چھو جائے تو کیا کرو کہ فوراً چوکنے ہو جاؤ کہ شیطان کی طرف سے اکساہٹ ہے، کیونکہ بعض اوقات شیطان ایسے کرتا ہے کہ جب آپ اگر درگزر سے کام لے کسی سے تو شیطان بہکاتا ضرور ہے کہ ارے تم کیا کمزور ہو، تم کیا تمہارے اندر ہمت طاقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زبان نہیں دی، تم بھی جواب دو پلٹا کر، تم بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دو۔ تو یہ شیطان کی اکساہٹیں ہوتی ہیں کہ وہ آپس میں لڑائی ڈلوانا چاہتا ہے، آپس میں لڑائی کروانا چاہتا ہے۔ لہٰذا شیطان اگر اس طرح سے اکسائے کہ تمہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا خیال آئے تو تم کیا کرو، اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو، اللہ کی پناہ مانگ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پناہ میں لے لے۔ تو جو ایک دائی ہوتا ہے وہ فوراً الرٹ ہو جاتا ہے اگر اس کے دل میں برے خیالات آ رہے ہوں، پھر وہ سمجھ جاتا ہے کہ شیطان کی اکساہٹیں ہیں اور وہ شیطان تمہیں برائی کی طرف لے جانا چاہتا ہے اور کوئی کسر نہیں چھوڑتا کہ تم برائی کے راستے پر چلو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یعنی معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ انتخاب کر لی؟ ان سے کہو، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کریں۔ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر رحمت ہو جائے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کو صبح اور شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ، تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جھکنے والا بنائے۔ یہاں پر قرآن پڑھنے کے آداب بتائے گئے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کو خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ ایک قرآن کا ادب ہے، قرآن کی تلاوت کا، کہ جب کوئی پڑھ رہا ہو تو اسے توجہ سے سنا جائے اور خاموش رہا جائے۔ اس سے فائدہ کیا بتایا گیا کہ اس سے اللہ کی رحمت تم پر نازل ہوگی۔ اور یہ مختلف پیرائے میں مختلف اس کے لیے اصول بنتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ جو ہے کسی قسم کا قرآن سننا ہی نہیں چاہتے، یعنی اپنے گھریلو کام میں لگے رہتے اور کہتے کہ قرآن لگانا ممنوع ہے کیونکہ ہم گھر کے کام کریں توجہ سے نہیں سن سکیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ ایک الگ چیز ہے۔ یہاں پر ان کے کانسیپٹ میں یہ بات کی گئی کہ جب قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سناتے تھے تو غیر مسلم کہتے تھے کہ خوب شور اور غوغا کرو تاکہ لوگ قرآن نہ سن سکیں۔ تو یہ اس وقت کا ایک ادب بتایا گیا ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو خاموش سے سننا ہے۔ یا یہ نماز کے دوران جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے اور قرآن کی تلاوت کرتے تو صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، جس کی وجہ سے آوازیں گڑمڑ ہو جاتی تھیں۔ تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو تم خاموشی سے سنا کرو۔ تو اس کانسیپٹ میں بھی یہ آیت ہے۔ پھر اللہ کو پکارنے کی بات کی گئی ہے، اس کا ذکر کرنے کی بات کی گئی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو بہترین تسبیح جس کو قرار دیا گیا ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پھر کوئی بھی ذکر ہو اللہ تعالیٰ کا، جیسے لا الہ الا اللہ ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا سید الاستغفار ہے، تو یہ سب ذکر ہم ہمیشہ کرتے رہیں اللہ تعالیٰ کا، پھر اللہ تعالیٰ کو عاجزی کے ساتھ صبح اور شام خوف اور تمہ کے ساتھ ہم پکاریں، ہلکی آواز سے بھی پکاریں اور بڑی آواز سے بھی پکارا جا سکتا ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر فرشتوں کی خوبی بتائی گئی ہے کہ فرشتے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا ہے اور اتنے بڑے بڑے وہ کام کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ تکبر نہیں کرتے اور اللہ کی تسبیح کیے چلے جا رہے ہیں۔ تو پھر اے انسان، تو کس زوم میں مبتلا ہے اور کس تکبر میں مبتلا ہے کہ فرشتوں کے مقابلے میں انسان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے؟ لہذا انسان کو تو زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تکبر، یعنی اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرے۔ قرآن میں جو سجدے کے مقامات آئے ہیں تو سجدہ کرنا پسندیدہ ہے. اللہ کے رسول نے بعض اوقات سجدہ کیا بھی اور بعض اوقات نہیں بھی کیا, فرض ہم اس کو نہیں کہیں گے, لیکن کریں تو بہت بہتر اور اچھی بات ہے, پسندیدہ ہے. سورۃ الانفال, انفال نفل کی جمع ہے اور انفال نفل سے ہی بنا ہے. ان چیزوں کو کہتے ہیں جو ایکسٹرا کو کہا جاتا ہے, یعنی نفل کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹرا یا زائد. اور یہاں پر جب یہ سورہ شروع ہوگا تو یہاں پر صحابہ کرام نے سوال پوچھا تھا انفال کے بارے میں, چونکہ پہلی جنگ جو ہوئی تھی مسلمانوں کی جنگ بدر, یہ پہلی جنگ تھی اور ابھی تک مال غنیمت کے بارے میں کوئی واضح احکامات نازل نہیں ہوئے تھے. 2 ہجری میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوہ بدر ہوا تو اس میں جب مال غنیمت ہاتھ آیا تو اس کے متعلق سوال پیدا ہوا کہ اس کو کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے. کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہم فرنٹ میں رہ کر جنگ کر رہے تھے لہٰذا ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں, ہم فلاں جگہ پر تھے جو زیادہ اہم تھی, اگر ہم وہاں سے ہٹ جاتے تو دشمن حملہ کر دیتے تھے لہٰذا ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں. تب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر معاملہ ہی رفع دفع اور ختم کر دیا کہ اصل تو چیز کیا ہے کہ مسلمان کا جو جنگ کا مقصد ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا مندی ہوتا ہے, دین کی سربلندی ہوتا ہے, مال غنیمت نہیں ہوتا, کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو یہاں پر پہلے واضح کر دیا گیا ہے اور یہ جواب دیا گیا ہے کہ ان اموال پر یا مال غنیمت پر سب سے پہلا جو حق ہے, کیونکہ یہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے. اب اگر رسول جو تقسیم کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے رسول نے جو تقسیم کی وہ طریقہ سب کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے, کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ ہمیں اتنا کیوں دیا گیا اور ہمیں اتنا کیوں دیا گیا, کیونکہ یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں. سورہ انفال کو آپ اس تناظر میں پڑھیے کہ یہ جنگ بدر کے بعد ایک تبصرہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے, جو مسلمانوں کی خوبیاں تھیں اس کو بھی اس میں اجاگر کیا گیا ہے اور جو کمزوریاں تھیں اس کو بھی اس میں دکھایا گیا ہے. اور ہجرت کے بعد دراصل بالکل فیز جو ہے وہ بالکل چینج ہو گیا تھا. مکی زندگی جو تھی 13 سالہ مکی زندگی تھی, اس میں مسلمان ایک محکوم کی حیثیت سے رہ رہے تھے اور ظلم ستم برداشت کر رہے تھے, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جب مدینہ ہجرت کر کے اللہ کے رسول آئے اب یہاں پر حالات بالکل مختلف تھے. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حاکم اور ایک لیڈر کی حیثیت سے, ایک رہنما کی حیثیت سے آئے, اور پھر اللہ کے رسول نے یہاں پر ایک اسلامی نظام قائم کیا, ایک اسلامی سوسائٹی کی بنیاد رکھی. اور پھر یہ 2 ہجری میں جو جنگ ہوئی, 2 ہجری دیکھا جائے تو اسلامی ہسٹری کے لحاظ سے بہت ہی اہم تھی. اس میں یہ فیصلہ کن جنگ ہوئی جس کو فرقان بھی کہا جاتا ہے, یوم الفرقان, کہ وہ دن جس میں حق اور باطل کا فیصلہ ہو گیا. سورہ انفال مدنی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں, کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں, بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیت ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں, جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں, ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں, قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے. اس مال غنیمت کے معاملے میں ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسی اس وقت پیش آئی تھی جبکہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا, اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا. وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے, ڈرا حالانکہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا. ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں. یہاں پر ایمان کی بات کی گئی ہے کہ وجدت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا, کہ جب ان کے اوپر جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں, اور اللہ کی آیت جب ان پر پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. عبداللہ بن مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والد بہت ہی نیک انسان تھے, اور ان کا جو بیٹا تھا یعنی عبداللہ بن مبارک, وہ ابھی اس طرح سے دین کی طرف نہیں آئے تھے, اور وہ ان کے لیے اپنے بیٹے کے لیے بہت دعائیں کرتے رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس طرف موڑ دے. کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ انہیں اسی طرح سے وہ راستے سے گزر رہے تھے یا کچھ اور کچھ برے ارادے سے نیت سے گزر رہے تھے تو ان کو کسی گھر سے یہ آیت کی تلاوت سنی آئی. کوئی بہت ہی پرسوز آواز میں اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا اور وہ انداز ایسا تھا کہ جب عبداللہ بن مبارک نے اس آیت کو سنا تو کہنے لگے کہ الان الان اور روتے ہوئے گھر کی طرف پلٹے اور اس کے بعد جو ان کی زندگی بدلی. تو آج ہم دیکھتے ہیں اگر آپ عبداللہ بن مبارک کے بارے میں پڑھیں محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے, ان کو امام المحدثین کہا جاتا تھا یعنی محدثین کے بھی سب سے بڑے امام, اور یہ لقب ہر ایک کو نہیں ملا, بہت ہی کم لوگ چنندہ لوگ ہیں جن کو یہ لقب ملا, اس میں عبداللہ بن مبارک بھی ہیں. جب یہ آیت انہوں نے پڑھی تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ وقت آ گیا, وہ وقت آ گیا, اور اس کے بعد سے ایسی انہوں نے نیکی کی زندگی گزاری اور دین کی راہ میں انہوں نے اس قدر علم حاصل کیا اور لوگوں تک پہنچایا کہ ان کی مجلس میں ہزاروں لوگ ہوا کرتے تھے. ایک واقعہ ملتا ہے ان کی مجلس کا, اتنے زیادہ ان کے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے حدیث کی مجلس میں کہ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ جب وہ اپنے حدیث کا درس دے رہے تھے تو اس وقت ان کو چھینک آ گئی, تو ان کے چھینک آنے پر ان کے جتنے اسٹوڈنٹس وہاں موجود تھے ان سب نے جو ہے اس کا جواب دیا, چھینک کا جواب دیا. تو چھینک کا جواب دینے سے جو گونج اٹھی تو وہ محل تک جا پہنچی اور وہاں کے جو سپاہی تھے وہ حیران ہو گئے کہ یہ آواز کیسی تھی, اور وہ لوگ بے چین اور پریشان ہو گئے اور دیکھنے کے لیے نکلے کہ کہاں سے اتنی زور سے آواز بلند ہوئی. جب پہنچے تو پتہ چلا کہ عبداللہ بن مبارک کے چھینک کے جواب میں ان کے اسٹوڈنٹس نے جو یرحمک اللہ کہا اس کی یہ گونج تھی. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کیسی اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی تھی. تو آپ دیکھیں کہ ایک وقت آتا ہے, اور بعض اوقات جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو اس تلاوت کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو خود کو احساس بھی نہیں ہوتا لیکن سامنے والے کے دل پر اس کا اثر ہو رہا ہوتا ہے. اسی لیے قرآن کو خشوع الحانی کے ساتھ پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے, اور بعض کو اللہ تعالیٰ یہ خصوصاً یہ صفت دیتا ہے, جیسے اللہ کے رسول کے زمانے میں خود اللہ کے رسول نے خواہش ظاہر کی تھی, ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ خوبصورت آواز و قرآت کی صلاحیت دی تھی کہ اللہ کے رسول خواہش کر کے ان سے قرآت سنتے تھے. ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آپ نے فرمایا تھا کہ انہیں لہن داؤدی کا ایک حصہ عطا کیا گیا ہے, جس طرح داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے, اور کہا جاتا ہے کہ زبور کی تلاوت کرتے ہوئے جب داؤد علیہ السلام کی تلاوت کرتے تو چرین پرین شجر درخت ہر چیز آپ کا ساتھ دیتی تھی, اتنی خوش الحانی کے ساتھ وہ تلاوت کیا کرتے تھے. تو دل چاہتا ہے نا کہ ہم ان کی تلاوت سنیں, داؤد علیہ السلام کی, اور ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تلاوت ہم سنیں. تو اس کے لیے پھر ہمیں ان لوگوں کے جیسے کام کرنا ہوگا, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہماری اس خواہش کو پورا کرے کہ ہم ان کی تلاوت سنیں کہ کیسی ان کی تلاوت تھی. آج بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو وہ صلاحیت دی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو امام حرم ہیں, امام سدیس ہیں, شریم ہیں, اور اب تو مشاری راشد الفاسی, ایسے لگتا ہے ان کی تلاوت سنو تو بس محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم اپنے آپ کو جنت میں فیل کر رہے ہوتے ہیں. اتنا سوز, اتنی قرآت میں ان کے اللہ تعالیٰ نے سوز دیا ہے, اور دل چاہتا ہے بس سنتے ہی چلے جانا. مشاری راشد کے انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کی قرآت میں اتنا سوز کیوں ہے, یعنی ایسے لگتا ہے کہ جیسے بس ایک مقناطیس ہے جو کھینچے لیے جا رہا ہے. تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ میں نے قرآن کی جو تلاوت کی ہے, میں نے پہلے قرآن کو سمجھا پڑھا, اس کے بعد اس کو حفظ کیا. تو سمجھنے سے جو بات آتی ہے وہ بغیر سمجھے پڑھنے سے نہیں آتی. تو اس لیے کبھی کبھی ایسا بھی ہو کہ ہم تلاوت سنتے رہیں جس کی وجہ سے ایمان بڑھ جائے, اور اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا بھی رہتا ہے. کیونکہ ایک فرقہ پیدا ہوا تھا جو خوارج کا فرقہ تھا, علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں پیدا ہوا تھا. یہ اتنا ایکسٹریم میں چلے گئے تھے یہ لوگ کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو یہ کہتا ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے اس کو قتل کر دیا جائے, وہ کافر ہے, اور انہوں نے کئی مسلمانوں کو اس بنا پر قتل کیا. یہ خوارج کا فرقہ تھا. ان کے نزدیک یہ ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا نہیں ہے, بلکہ ایمان کی ایک ہی جیسی وہ کوالٹی رہتی ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایمان اگر گھٹا تو انسان کے دل سے وہ ایمان نکل گیا اور وہ مسلمان ہی نہیں رہا, جبکہ حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. جب چور چوری کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کے وقت ایمان نکل جاتا ہے, اور انسان گناہ چھوڑ دے تو ایمان واپس آ جاتا ہے. تو لہٰذا اس پر بھی ہمارا یقین ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ جب ان پر اللہ کی آیت پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں کرے کہ اللہ کی آیت جب ہمارے سامنے پڑھی جائے تو ہمارا ایمان بڑھ جائے. اس موقع کا ذکر کیا جا رہا ہے جب جنگ کا فیصلہ کیا گیا، کیونکہ ابھی تک تو جہاد پر پابندی تھی، وہاں پر تو ہاتھ باندھے رہنے کے لیے کہا گیا تھا مکہ میں، لیکن جب اب مقابلے کا وقت پیش آیا اور مکہ کے لوگوں نے حملے کی ٹھان لی اور وہ لوگ ایک قافلہ لے کر نکلے جس میں مسلمانوں پر وہ حملہ کرنا چاہتے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی حکم دیا کہ پھر تم بھی ان کے اوپر حملہ کرو، کیونکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں۔ تو یہ جنگ بدر کا ذکر ہے۔ تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، مگر اللہ کا یہ ارادہ تھا، یاد کرو وہ موقع جب کہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا۔ تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اس کا جو پس منظر ہے جنگ بدر کا، کہ ابو سفیان دراصل ایک بہت بڑا قافلہ، تجارتی قافلہ لے کر شام کی طرف گیا ہوا تھا، اور وہاں سے جب یہ واپس آ رہا تھا تو اس کو ڈر لگا کہ مسلمان اس قافلے پر حملہ نہ کر دیں، کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ سوچتے کہ اچھا مسلمان کیسے حملہ کریں گے، اور مسلمانوں کو قافلے سے کیا سروکار، ان کو مال و دولت سے کیا سروکار۔ تو اتنے سال جو مکہ والے مسلمانوں کو ستاتے رہے، اب جب اسی شاہراہ پر سے وہ گزرنے لگے، تو اب یہ مال کو مسلمان اس لیے لینا چاہتے تھے کہ یہ مال پھر مسلمانوں کے خلاف ہی کام ہوتا تھا، کام میں آتا تھا۔ تو مسلمانوں نے یہ سوچا کہ اس قافلے پر حملہ کر کے وہ مال اس کے ہاتھ سے لے لیں۔ ابو سفیان کو اس کی تھوڑی سی سنگن مل گئی اور اس نے جو ہے اپنا راستہ بدل لیا، اور مدینہ کی طرف سے ہوتے ہوئے جانے کے بجائے وہ کوئی اور راستہ اس نے اختیار کیا۔ لیکن جانے سے پہلے اس نے ایک بہت ہی تیز مسافر کو جو گھوڑے پر بیٹھ کر وہ گیا اور خبر پہنچائی مکہ میں کہ مسلمان حملہ کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا تم میری مدد کو کچھ لشکر بھیجو، کچھ لوگ بھیجو۔ جب وہ خط پڑھا گیا مکہ میں، تو ابو جہل نے بہت زور و شور سے تیاری شروع کر دی اور کہا کہ ہم مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ اب ابھی یہ لوگ نکل بھی نہیں پائے تھے کہ ابو سفیان کا دوسرا خط وہاں پہنچ گیا کہ قافلہ بخیر و عافیت گزر گیا ہے، لہٰذا اب تم جنگ کے لیے نہ آؤ۔ لیکن ابو جہل نے کہا کہ ہم جب ایک بار نکلتے ہیں تو واپس گھر پر نہیں جاتے، اور ہم تو مسلمانوں سے جنگ کر کے ہی رہیں گے۔ بہت ہی شان و شوکت سے اور تکبر کے حالت میں ابو جہل وہاں سے نکلا کچھ لشکر کو لے کر۔ اب مسلمان یہاں سے نکل چکے تھے، ان کو بھی معلوم نہیں تھا کہ قافلہ یہاں سے گزر چکا ہے، جو تجارتی قافلہ تھا۔ مسلمان یہ چاہ رہے تھے کہ تجارتی قافلے پر حملہ کر کے اور بڑی جنگ نہ ہو، بڑی جنگ سے بھی بچ جائیں اور مال و دولت بھی خوب ہاتھ آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ باقاعدہ جنگ ہو اور حق حق ہو جائے، ثابت ہو جائے، اور باطل باطل ثابت ہو جائے، اور یہ اسی صورت میں ممکن تھا کہ جب باقاعدہ ایک جنگ ہو۔ تب مسلمانوں کے دلوں میں خیال آیا کہ کچھ مسلمانوں نے کہا کہ ہم قافلے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ لوگ کہنے لگے کہ نہیں، ہم باقاعدہ جنگ کریں گے۔ اسی کا ذکر یہاں کیا گیا ہے۔ اور وہ موقع جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے۔ اور وہ وقت جبکہ اللہ اپنی طرف سے خنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کر دے، اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے۔ چونکہ جنگ بدر میں فرشتوں کی مدد آئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد بہت طرح سے کی، ایک تو ان کے اوپر ایسی نیند اور اونگ تاری کی جس کی وجہ سے ان کے اندر ایک طاقت پیدا ہو گئی تھی، اور ایک ہلکی سی جھپکی جو ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں، جس سے ان کے اندر ایک سکون اور ایک نیا حوصلہ پیدا ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی جس کی وجہ سے جو مسلمان جس طرف ٹھہرے ہوئے تھے تو وہ پتھریلی زمین تھی، جس کی وجہ سے ریت دب گئی اور زمین قدم جمانے کے قابل ہو گئی، اور جدھر کفار مکہ کا لشکر تھا وہاں پر گیلی مٹی تھی، وہ نشیب کی طرف کا علاقہ تھا، لہٰذا وہاں پر بارش کے برسنے کی وجہ سے وہاں پر کیچڑ ہو گیا جس سے ان کے قدم جم نہ سکے۔ اب یہ جو ساری سچویشنز تھی کہ فرشتوں کا مدد کو آنا، مسلمانوں پر ایک نیند کا طاری کرنا، پھر مسلمانوں کی طرف جو زمین تھا، زمین کا حصہ تھا وہ پتھریلی زمین کا ہونا جس کی وجہ سے وہ زمین پر ان کے قدم جم سکے، پھر جو پانی کا چشمہ تھا وہ بھی مسلمانوں کی طرف تھا، ایسے بہت سارے حالات تھے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. اور یہ جو فرشتوں کی مدد تھی, آپ دیکھیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ مدد کب کرتا ہے, جب وہ جذبہ دیکھتا ہے مسلمانوں کے اندر کہ اگر ہم ایک قدم بڑھائیں تو اللہ تعالیٰ 10 قدم ہماری جانب چل کر آتا ہے. تو اللہ کی مدد ابھی بھی آ سکتی ہے. آج ہم سوچتے ہیں کہ بھلا آج اللہ کی مدد کیسے آئے گی, تو نہیں, اللہ کی مدد ہر حال میں آ سکتی ہے جب ہمارا ایمان ویسا ہو. جیسے آتا ہے نا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطارت بھی. کہ آج بھی اگر ہم اس بدر کا وہ پیدا کریں ماحول, ویسا اگر ہمارا ایمان ہو, مضبوط ایمان ہو, تو آج بھی اللہ تعالیٰ ہماری مدد کے لیے فرشتے نازل کر سکتا ہے. لیکن اس کے لیے کیا شرط ہے؟ ویسا ایمان چاہیے. اور وہ وقت جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو, میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں, بس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ. یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا, اور جو اللہ اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے. یہ ہے تم لوگوں کی سزا, اب اس کا مزہ چکھو. اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. اے ایمان لانے والو, جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹ نہ پھیرو. جس نے ایسے موقع پر پیٹ پھیری اللہ یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے, تو وہ اللہ کے غضب میں گھر جائے گا. اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت ہی بری جائے بازگشت ہے. یہاں پر حدیث میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگنا یا بزدلی دکھانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ حق پر ہیں تو آپ کو ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے. اور مومن کے لیے تو ہر طرح سے کامیابی ہے کہ اگر اس کی جان جاتی ہے تو بھی وہ شہید کہلائے گا اور اللہ کے یہاں کامیاب ٹھہرے گا. اور اگر وہ شکست بھی ہوتی ہے اگر اس کی ٹیم کو, اس حالت میں بھی وہ تو کامیابی ہوا. اگر اس کی جان نہیں بھی جاتی اور شکست ہو گئی اور وہ میدان جنگ میں ہی ہے, قیدی بن گیا, کچھ اور ہو گیا, تب بھی مسلمان کے لیے کامیابی ہے. اور اگر جان جاتی ہے تو دوہری کامیابی ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا درجہ اس کو حاصل ہوا. تو پیٹ پھیرنے سے منع کیا جا رہا ہے. بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا, اور تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا. اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال کیے گئے, تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے. یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے. یہ جو بات کی گئی کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دشمن کی فوجیں آمنے سامنے ہوئیں, تب اللہ کے رسول نے ایک مٹھی بھر ریت اٹھائی اور وہ ریت اس طرح سے ان کے دشمنوں پر پھینکی, اور اس وقت کہا تھا کہ شاہت الوجوہ, کے چہرے بگڑ جائیں. تو اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نے جو ریت پھینکی تھی, دراصل وہ آپ نے نہیں پھینکی, وہ اللہ نے پھینکی تھی, جس کی وجہ سے ان کے چہرے بگڑ گئے. یعنی وہ ریت ایسی ان کے لیے ثابت ہوئی کہ ان کی آنکھوں میں چلی گئی, جس کی وجہ سے وہ لوگ خود تتر بتر ہو گئے. یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے, اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے. ان کافروں سے کہہ دو, اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو, فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا, اب باز آ جاؤ تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے, ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے. اور تمہاری جمعیت خواہ کتنی ہی زیادہ ہو, تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی. اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. اے ایمان لانے والو, اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے. یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا, لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون. اے ایمان لانے والو, اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے, اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے, اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق بہم پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ ولا تخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان لانے والو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہیں، اور اللہ کے یہاں اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اے ایمان لانے والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا، اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا، اور تمہارے قصور معاف کرے گا، اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ وہ وقت بھی یاد کرو جبکہ منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں، وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ جب ان کو ہماری آیت سنائی جاتی تھی تو کہتے تھے کہ ہاں سن لیا ہم نے، ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں، یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ بات کی گئی ہے کہ جب مشرکین مکہ، جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، تو اسی رات ان لوگوں نے پلان بنایا تھا، الگ الگ ان کے مشورے ہوئے، اور کہا جاتا ہے کہ شیطان بھی اس مجلس میں شریک مشورہ ہوا تھا، اور اس نے اس مشورے کو بہت پسند کیا تھا۔ جب لوگوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہر قبیلے میں ایک شخص آئے اور سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ حملہ کر دیں، اس کی وجہ سے قریش کسی سے بدلہ نہیں لے سکیں گے، کیونکہ ہر قبیلے سے تو وہ دیت نہیں مانگ سکتے، اور اگر دیت مانگیں گے بھی تو ہم دیت ادا کر دیں گے۔ لیکن اس طرح سے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کیا اور پلان بنایا۔ اب اس رات یہ لوگ سب نے اللہ کے رسول کے گھر کو گھیر لیا تھا، اور اسی رات جبریل امین ہجرت کا حکم لے کر آئے تھے، اسی دن دوپہر میں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے اور باہر سے کفار مکہ نے آپ کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے وہ لوگ، تب اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈالا کہ انہیں کچھ دکھائی نہیں دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلا کر وہاں سے نکل گئے، اور جس وقت نکلے اللہ کے رسول ان کو دیکھ رہے تھے، لیکن وہ اللہ کے رسول کو نہ دیکھ سکے، اور اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے بیچ سے اللہ کے رسول کو بخیریت گزروا دیا۔ پھر ابو بکر صدیق اور اللہ کے رسول دونوں اونٹ پر سوار ہوئے اور وہاں سے نکل گئے، اور سیدھا سادہ جو راستہ تھا اس راستے کو اپنانے کے بجائے ان لوگوں نے یمن والے راستے کو اپنایا جہاں سے ہجرت کی، تاکہ کفار مکہ کا ادھر دھیان نہ جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس وقت وہ چالیں چل رہے تھے، ان کی چال تو یہ تھی کہ وہ اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ ختم کر دیں اور قتل کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر کی۔ تو اللہ جس کے ساتھ ہے اسے کوئی کچھ نقصان نہیں کر سکتا، کوئی اس کا بال بھی باقی نہیں کر سکتا۔ تو یقین اور توکل کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں کر رہے تھے، اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ خدایا اگر یہ واقعی حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے، یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے درمیان موجود تھا، اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے، لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہیں۔ اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقویٰ ہی ہو سکتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے؟ بس سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے ہیں۔ بس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو، اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔ جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ اپنے مال اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں، اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے، مگر آخر کار یہی کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنیں گی، پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کرے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے، پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے، یہی لوگ اصل دیوالیے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں سے کہو کہ اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس سے درگزر کیا جائے گا، لیکن اگر یہ اسی پچھلی روش کا اعادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب کو معلوم ہے، اے ایمان لانے والو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے، اور اگر وہ نہ مانیں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین حامی اور مددگار ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔